چلیے شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه ومن سنته الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کی آیات پر ہم بات کر رہے تھے، اور اللہ سے ہدایت مانگنے کا کیا انداز اللہ نے خود بندے کو سکھایا ہے اس پر ہم کل بات کر رہے تھے، جس میں آیت اہدنا الصراط المستقیم کو کچھ تھوڑے سے تفکر کے ساتھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی. پہلا ہم نے ہدایت کے اینگل سے یہ بات دیکھی تھی اہدنا میں، کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں، ہر چوائس میں اللہ کی مدد چاہیے. اور پھر ہم صراط کو دیکھ رہے تھے کہ صراط جو ہے وہ کس طرح کا راستہ ہوتا ہے، ایسا راستہ جو وائڈ ہے، ایسا راستہ جو لمبا ہے، ایسا راستہ جو کہ ڈینجرس ہے، اور ایسا راستہ جس کو اللہ نے کہا کہ صراط کے اینگل سے سیدھا ہے. اور جب اس کی صفت کو المستقیم کہہ کر لایا گیا، تو وہاں اس کا مفہوم جو تھا وہ دوبارہ سے سیدھا ہونے کا آیا، جس کے لیے اسکالرز اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ صراط کے ساتھ جب المستقیم کا جو ٹرم ہے وہ آئی، اس کا ایڈجیکٹیو آیا، یہ صفت آئی، تو اب یہ راستہ سیدھا اپرائٹ اوپر کی طرف جا رہا ہے. یعنی جو اس راستے پر چلے گا، جو اللہ سے ہدایت مانگ کر اس صراط مستقیم پر آ جائے گا، اب وہ اپنے آپ کو درجات میں بلند کرے گا. اور اوپر جانے کے اینگل سے ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں کہ جو راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہو، یقیناً اس میں ہرڈل زیادہ ہوتی ہیں، اس پہ بازو کا چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے اوپر رک جانا، سٹیگنیشن آ جانا، وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ واپس پلٹنا، نہ صرف انسان خود پلٹتا ہے بلکہ اوروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. تو ہم نے ان اینگلز کے ساتھ صراط مستقیم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. اور ایک چیز اور بھی صراط مستقیم کے اینگل سے یقیناً آپ محسوس کریں گی، کہ اگر آپ اس راستے کو ایک ایسا راستہ سمجھیں جس پر چلنے والا اپنے آپ کو بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جیسے جیسے آپ ہائٹ پر جاتے ہیں تو خطرناک تو ہوتا ہے کہ آپ خدا نخواستہ گریں گے تو آپ کو بہت بری چوٹ لگے گی، لیکن آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ جیسے جیسے آپ ہائٹ پر جاتے ہیں، آپ کا ویژن بہتر ہوتا جاتا ہے، آپ کو چیزوں کی کلیئرٹی زیادہ اچھی نظر آنے لگ جاتی، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایریل ویو جو آتا ہے. تو آپ اور میں ابھی زمین پر کھڑے ہو کر تو چند ہی جو ہیں وہ ہم میٹرز تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایریل ویو لیتے ہیں تو ہمیں کافی حد تک جو ہے ایک اوور آل ویو جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو جیسے جیسے انسان بلندی پر جاتا ہے، اسی طرح سے اس کا ویو بہتر ہوتا جاتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان صراط مستقیم پر قرآن کی آیات کی روشنی میں عمل میں آگے آگے جاتا جاتا ہے، اس کے اندر دنیا کی حقیقت سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو میں بہتری آتی جاتی ہے. وہ اپنے مقصد کو اور اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ دنیا کی حقیقت کو اور اچھی طرح جاننے لگ جاتا ہے، اور اس کو دنیا کی حقیقت کی جو ریالٹی ہے وہ بھی نظر آ جاتی ہے. یعنی چیزوں کی ریئلائزیشن اس کو ہو جاتی ہے کہ یہ آج جو سونے چاندی، آج جو ایسٹس، آج جو پراپرٹی، آج جو میری اولاد مجھے جو ہے وہ نعمت کی شکل میں نظر آ رہی ہے، اگر میں نے اس کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اٹیچ نہ کیا تو قیامت کے دن یہی نعمت میرے لیے زحمت بن جائے گی، میرے لیے نقصان دہ بن جائے گی. اور یہ احساس انسان کو دنیا میں ہی ہو جاتا ہے اگر انسان صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے، اور اس کے بعد پھر انسان کو قرآن کی آیات کے بھی پوائنٹ آف ویو سمجھ آتے ہیں، انسان کو قرآن کی آیات کے احکامات سمجھ آنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا ویو بہتر ہو جاتا ہے. آپ بعض اوقات وہ چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے آس پاس کے یا آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے اگر وہ صراط مستقیم پر نہیں چلنا شروع ہوئے. تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کو آیات کا فہم بھی عطا کر دیتے ہیں، اس کا ویو اچھا ہو جاتا ہے، اس کو اسلام کے بارے میں سمجھ اچھی آنا شروع ہو جاتی ہے. جتنا آپ صراط مستقیم پر آگے بڑھتے جاتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو قرآن کا ویژن نظر آتا جاتا ہے، قرآن کی آیات کا آپ کو جو ہے وہ وسعت وہ نظر آتی چلی جاتی ہے. تو
تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم میں کیپچر کی ہے. اسکالرز کے مطابق انسان کی زندگی کا پورا فریز جو بنتا ہے وہ اسی صراط مستقیم کے اندر بنتا ہے کہ جب آپ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اور ایسے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں جس کو صراط مستقیم کہہ کر الیبوریٹ کیا گیا, تو انسان کی پوری زندگی کو اصل میں کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے اب انشاءاللہ مدد مانگنی ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر آ جائیں. اور وہ تینوں اینگل آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اللہ کی جو مدد چاہیے, اللہ کی جو گائیڈنس چاہیے, اللہ کی جو انسٹرکشنز چاہیے یا اللہ کی جو سپورٹ چاہیے وہ کب تک چاہیے. سٹیپ نمبر ون کہ میں اس راستے پر سٹارٹنگ پوائنٹ انیشیل پوائنٹ پر آ جاؤں. سٹیپ نمبر ٹو کہ میں اس کے اوپر گو تھرو ہو سکوں آسانی سے اللہ کی معیت کے ساتھ, اللہ کی سپورٹ کے ساتھ. زندگی میں جو فیصلے کروں اس میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوں, اس میں اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو. اسی لیے ہمیں دعائے استخارہ سکھائی گئی ہے. جب آپ دعائے استخارہ مانگتے ہیں تو آپ اس میں یہی الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ اگر اس چیز میں میرے لیے خیر ہے اور میری دنیا اور آخرت کی خیر ہے, آخرتی و معاشی, اس میں تو بہت پراپر الفاظ آتے ہیں دعائے استخارہ کے اندر کہ اگر آپ کسی جاب یا کسی کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو بہت ہی کلیئر الفاظ ملتے ہیں کہ اگر یہ میری معاشی کے اعتبار سے بہتر ہے یا یہ میری آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو یہ معاملہ ہو, ورنہ یہ معاملہ میرے ساتھ نہ ہو. تو دعائے استخارہ پڑھنا سنت ہے, اور دعائے استخارہ پڑھ کر بھی ہم اللہ سے ہدایت ہی طلب کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم کیا دعائے استخارہ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین کے طور پر دعائے استخارہ نہیں پڑھی ہے کہ ہر نماز میں دعائے استخارہ پڑھتے ہوں, لیکن یہ ضرور آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جس طرح سے قرآن سکھایا کرتے تھے اسی طرح سے آپ ان کو دعائے استخارہ سکھاتے تھے. تو جب بھی آپ کو کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہو کہ آپ ڈیسیجن نہ کر پا رہی ہوں یا آپ کو نہ سمجھ آ رہا ہو, بظاہر آپ کو دونوں چیزیں اچھی لگ رہی ہوں لیکن آپ کے پاس چوائس یہ ہو کہ آپ کو ایک کو پک کرنا ہے, تو دعائے استخارہ ضرور کیجئے. ہدایت حاصل کرنے کی بہترین دعا جو ہے وہ دعائے استخارہ ہے. اسی طرح سے دعائے استخارہ کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دو رکعت نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد دعائے استخارہ جو آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہے اس کو کتاب سے دیکھ کر آپ مانگ سکتی ہیں, اور پھر اپنی زبان میں اس کے بعد آپ اللہ سے جو مانگنا چاہ رہی ہیں آپ مانگیں. دعائے استخارہ کے لیے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ یہ خود طلب کرنی چاہیے, خود مانگنی چاہیے. دعائے استخارہ یا استخارہ کسی سے کروایا نہیں جاتا. مثال کے طور پر آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, پروپوزل آتا ہے, تو آپ بھی استخارہ کریں گے اور آپ کی بیٹی بھی استخارہ کرے گی. بعض اوقات ممکن ہے, ممکن ہے, ایک پاسبلٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ استخارہ کی فیلنگس سب کو ایک جیسی نہیں آتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی پروپوزل آیا اور آپ نے اور آپ کی بیٹی نے دونوں نے استخارہ کیا, این ممکن ہے کہ آپ کو استخارہ کر کے اچھی فیلنگز نہ آ رہی ہوں لیکن آپ کی بیٹی کو استخارہ کر کے اچھی فیلنگز آ رہی ہوں. سو اسکالرز کہتے ہیں دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ شخص جس کا پروپوزل آیا ہے وہ شوہر بہت اچھا ثابت ہوگا, ہو سکتا ہے اتنا بہتر داماد ثابت نہ ہو. صحیح, تو دونوں چیزوں میں. اسی لیے اگر کبھی ایسا ہو کہ کلیئرٹی نہیں ہو رہی تو آپ استخارہ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ فریکوینٹلی استخارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک دفعہ پڑھا, دو دفعہ پڑھا, تین دفعہ پڑھا, دین لیو دا میٹر آن اللہ اور اللہ سے دعا کرتے رہیں چلتے پھرتے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں. بعض اوقات جب آپ کا انکلینیشن کسی ایک چیز کی طرف ہوتا ہے, آپ اسی چیز کی ہدایت چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ اسی چیز کی انسٹرکشن چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ استخارہ پڑھتے ہیں, تو اسکالرس کا اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز میں اگر آپ کو دے دیتا ہے تو اللہ اسی میں خیر آپ کے لیے ڈال دیتے ہیں. تو آپ کو پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے, آپٹیمسٹک مائنڈ رکھنا چاہیے کہ آپ نے جو اللہ سے مانگا ہے انشاءاللہ اس میں میری خیر ہوگی. دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی دعا کریں, کوئی بھی دعا کریں, ایکس وائی زی, کبھی آپ نماز میں دعا کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ آؤٹ سائڈ جائیں نماز دعا کر رہے ہوتے ہیں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کبھی بائی دا وے بس آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ دعا کر لیتے ہیں, تو دعا کرنے میں ایک جملہ ضرور ساتھ میں بول لیا کریں کہ اگر یہ میری دنیا اور آخرت کے لیے اللہ اچھا ہے تو یہ مجھے مل جائے. اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم اپنے لیے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کتنا خیر اور کتنا شر ہے. تو اللہ کے حوالے کر دیا کریں کہ اللہ میں مانگ رہی ہوں آپ سے, اس میں جو میرے لیے بہتر ہے بس وہ ہو جائے, جو ڈیسیزن میرے حق میں ہو وہ آپ کروا دیں مجھ سے. دعائے استخارہ کے ساتھ ہدایت طلب کرنے کے اینگل سے دعائے حاجات بھی آپ کو مسنون دعاؤں میں ملتی ہے. دعائے حاجات کا طریقہ سمپل ہے، آپ کسی بھی وقت عام دعا کی طرح کسی بھی طرح سے اس کو مانگ سکتی ہیں. اس کے ساتھ دو رکعت کا کانسیپٹ جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. دعائے حاجات کسی بھی لمحے پہ پڑھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ انٹرویو دینے جا رہی ہیں، آپ تو آپ دعائے حاجات پڑھ کر چلی جائیے، اللہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. آپ جو ہیں وہ کسی رشتہ دار سے معافی مانگنے جا رہی ہیں جس کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی تھی، یا آپ کا کسی وجہ سے ایکس وائی زیڈ کسی وجہ سے کوئی فرکشن ہو گیا تھا، آپ اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، آپ دعائے حاجات پڑھ کر چلی جائیے. آپ نئے یونیورسٹی، نئے کالج، نئے اسکول جا رہی ہیں اور آپ کے اندر فیئرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں میں آ کے جو ہوں جو میرے اندر تھوڑا سا اللہ کی معرفت اور اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے وہ دور نہ ہو جائے، تو اپنے بچوں سے کہیں کہ دعائے حاجات پڑھا کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو انسٹرکشنز بھی دیں گے، اللہ ان کو اسٹرینتھ بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے چیزوں کو ہینڈل کرنا بھی آسان بنا دیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس اہدنا صراط المستقیم کے اندر امبیڈڈ رکھا ہے. اب یہ کہ جب انسان اس راستے پر چلتا ہے، اور ہم نے بات کی تھی کل کی کلاس میں بھی کہ ہم جب ایاک نستعین کہتے ہیں تو ہم یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہم مدد صرف اور صرف آپ سے طلب کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم انسانوں کے درمیان میں رہتے ہیں تو ہمیں انسانوں کی مدد کی سم ہاؤ ضرورت پڑتی ہے. ہاں یقیناً ہمارا توکل الٹیمیٹلی اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح سے اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بھی ہم انسانوں کو بعض اوقات اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ انسانوں کی، نیک انسانوں کی سپورٹ کی اور ان کی کمپنی کی اور ان کی معیت کی ضرورت ہوتی ہے. اب کیسے انسانوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی اور کس طرح کے انسانوں کو ہمیں زیادہ پریفرنس میں اور زیادہ لائم لائٹ میں رکھنا چاہیے، اس کے لیے ایک مثال اگر میں اور آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کا بچہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہ کچھ سبجیکٹس تو اس کے کمپلسری ہیں جو اس نے لے لیے، کچھ سبجیکٹس اس کے پاس آپشنل ہیں جو اس کو اپنے اکیڈیمک گروپ کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کون سے آپشنل سبجیکٹس اس کو کمپلیمنٹ کریں گے آگے اپنا کریئر پرسو کرنے میں. تو اب یہ بتائیں کہ اب جب اس کو آپشنل سبجیکٹس کا جو ہے وہ ڈیسیژن لینا ہے تو اس کے لیے بہتر کیا ہوگا کہ کیا وہ اپنے ہی کلاس فیلوز سے مشورہ کرے یا وہ لوگ جو اس اکیڈیمک گروپ کے اندر گریجویٹ کر گئے ہیں ان سے کنسلٹ کرے. جو گریجویٹ کر گئے ہیں ان سے کنسلٹ کرے تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ وہ آلریڈی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، ان کو اندازہ ہے کہ کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ آگے جا کر اس سبجیکٹ کے ساتھ یا اس لائن کے ساتھ یا اس برانچ کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتا ہے. تو جو گریجویٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان سے انسان جو ہے وہ مدد لیتا ہے، ان سے کاؤنسلنگ کرتا ہے، ان کی گائیڈنس پر جو ہے وہ چلتا ہے. اب جس راستے پر آپ اور میں چلنا چاہ رہے ہیں، آپ اور میں بھی ایسے راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں جس کے اوپر مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ کے علاوہ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ انسانوں کی سپورٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. ہدایت ہمیں کبھی کبھی جو ہے وہ کتاب کی فارم میں چاہیے ہوتی ہے، جس میں آپ کو ریٹن لٹریچر اللہ کی طرف سے مل جائے ڈیوائن بک کی شکل میں، اور کبھی کبھی ہدایت مجھے اور آپ کو پریکٹیکلی چاہیے ہوتی ہے کہ اس حکم کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، اس حکم کو آج مثال کے طور پر زندگی میں اپلائی کیسے کیا جائے. آپ اور میں وہی اصول رکھیں گے یہاں پر بھی جو اصول ہم زندگی میں رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو قرآن کی کسی علم کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینی ہے، چلیں آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، جب ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو ہم مفتی کے پاس جاتے ہیں نا. مثال کے طور پر ہمیں قرآن کا یا ہمیں فقہ کا کوئی اصول پوچھنا ہے، اگر مجھے بھی فقہ کا کوئی اصول پوچھنا ہے یا مجھے کوئی فتویٰ پوچھنا ہے تو میں کوالیفائڈ نہیں ہوں فتویٰ دینے کے لیے، میں اپنے کسی استاد کے پاس جاؤں گی، کسی سینئر کے پاس جاؤں گی جن کے پاس یہ علم آلریڈی ہے، جن کو معلوم ہے، اور میں ان سے انفارمیشن لے لوں گی. تو جس طرح سائنسز دنیا کی ہوں یا سائنسز دین کی ہوں، آپ اس کے اندر ان لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں جو گریجویٹ کر چکے ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی پیٹرن کو مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ میں دیا ہے. آپ اور میں صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں صراط مستقیم کیسا چاہیے، اللہ نے اس کو مزید الیبوریٹ کیا اور آگے آیت نمبر 6 اور 7 جو ہے وہ اسی چیز کو انسرکل کر رہی ہے کہ ہمیں کیسا راستہ چاہیے اور کیسا راستہ نہیں چاہیے. آیت نمبر 6 میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ ہمیں چاہیے. پہلے کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا صراط، بالکل قائم اسٹیبلش صراط جو ہے وہ دکھا دے. اور پھر صراط سے ہی اگلی آیت شروع کی. تو صراط جو ہے یہاں پر پچھلے صراط کے بدل کے طور پر آیا ہے، وہی صراط. کون سا صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنی نعمتیں نازل کیں. انعمت، ترجمہ آپ کرتی ہیں نہ آپ نے ان کو نعمتیں دیں. نعمتیں دیں ایک جملہ ہے، نعمت دیتا ہے ایک جملہ ہے، نعمت دے گا ایک جملہ ہے. ان تینوں میں تین ڈفرینٹ ٹینسز ہیں. نعمت دیں کون سا ٹینس ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. تو انعمت پاسٹ ٹینس یہاں پر آیا ہے. انعمت سیکنڈ پرسن کا ہے پاسٹ ٹینس، کہ آپ کہتی ہیں اللہ آپ نے نعمتیں دیں، اللہ آپ دینے والے تھے. ڈوئر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں، فائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں. اس میں کیا ہنٹ ہے؟ اسکالرس کہتے ہیں اس میں ہنٹ یہ ہے کہ آپ کا مین فوکس صراط مستقیم پر وہ لوگ ہونے چاہیے، آپ کے رول ماڈل صراط مستقیم پر وہ لوگ ہونے چاہیے جو ماضی میں موجود تھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم کہا ہے، جن پر آپ نے ماضی میں انعام کیا تھا، جن کو آپ نے ماضی میں نعمتیں دی تھیں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں انسانوں کی اللہ کے بعد تھوڑی سی مدد اور سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اس راستے پر چلنے کے لیے، کیونکہ سب مل کر چل رہے ہیں، اور ایک وائڈ روڈ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ہمیں اس روڈ پر مائل سٹونز، رول ماڈلز کی شکل میں ان لوگوں کا چاہیے پرائیورٹی میں جو کہ ماضی میں موجود تھے. کیوں؟ اس وقت کیا آپ اور میں ایک دوسرے کو اللہ کے اس راستے پر لانے کے لیے مدد نہیں کر رہے؟ ہم ان سیشنز کے اندر کیا صراط مستقیم پر ایک دوسرے کو چلانے کے لیے کوششیں نہیں کر رہے؟ تو کیا ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ ہمیں صرف ماضی میں دیکھنا ہوگا؟ وہ سارے اینگلز بالکل آپ کے ٹھیک ہیں، یہ انہوں نے بھی پوائنٹ بہت اچھا بتایا. اس لیے مثال کے طور پر میں آپ کو ہدایت کے راستے پر بلا رہی ہوں، صحیح؟ میں دائی بن کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے راستے پر آئیے. میری ہدایت آج اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو کیا میری ہدایت اگلے سال، دو سال بعد، دس سال بعد بھی گارنٹیڈ ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، لیکن ہم اپنی گارنٹی نہیں دے سکتے. نہ میں اپنی گارنٹی دے سکتی ہوں، نہ آپ اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں. اور جب ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، جب بھی ہم بے بسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اللہ ہمیں ہدایت سے دور نہ کر، اللہ ایسا وقت نہ آئے کہ ہم قرآن سے اور سنتوں سے دور ہو جائیں، تو میری اور آپ کی ہدایت گارنٹیڈ نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت اور سنت گارنٹیڈ ہے؟ جتنے انبیاء گزر چکے، اس لیے کہ جو نکل گیا اس راستے سے، جو گریجویٹ کر گیا، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپروول مل گیا کہ یہ انسان چنا ہوا تھا، سلیکٹڈ تھا، اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا، اللہ نے اس کو اپنے لیے مخلص کر لیا تھا، اس کی جو ہدایت ہوگی، اس کا جو راستہ ہوگا، اس کی جو سنت ہوگی، اس کا جو لائف پیٹرن ہوگا، وہ گارنٹیڈ ہے کہ آپ اور میں فالو کریں. ابراہیم علیہ السلام آپ کے اور میرے رول ماڈل یقیناً ہیں، نوح علیہ السلام آپ کے اور میرے رول ماڈل ہیں، یوسف علیہ السلام آپ کے اور میرے رول ماڈل ہیں، مریم علیہ السلام آپ کی اور میری رول ماڈل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے لیے رول ماڈل ہیں، اصحاب کہف ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، بالکل ہیں. اصحاب کہف اور آج کل کے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے اصحاب کہف سے بہترین رول ماڈل اور مریم علیہ السلام سے بہترین رول ماڈل کوئی نہیں ہو سکتا. لڑکیوں کے لیے بہترین رول ماڈل خواتین میں مریم علیہ السلام اور اصحاب کہف ان جنرل. اس لیے کہ وہ چند لوگ تھے، چند نوجوان تھے جن کے لیے آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت علم نہیں تھا، کوئی مفتی نہیں تھے، کوئی تجوید کے یا گرامر کے ایکسپرٹ نہیں تھے، کوئی فقہ کے یا وہ عقیدے کے تھیولوجی کے ایکسپرٹ نہیں تھے. صرف اتنا پتا تھا ان کو کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے. اور جب وہ اپنے آس پاس کے معاشرے کو دیکھتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اس معاشرے میں رہتے ہوئے تو پاسیبل نہیں لگ رہا، تو ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں. اور وہ اپنے گھروں کے کمفرٹ کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ پر جا کر اپنے آپ کو انہوں نے رکھ لیا، ایک غار میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل بنا دیا. آپ سوچیں ہمارے رول ماڈل ایسے ہیں اسلام کے اندر کہ جن کو دیکھ کے ایسے نہیں لگتا کہ او ہو اتنا ہائی پیڈسٹل، میں تو یہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. ہر لیول کا رول ماڈل آپ کی اور میرے پاس موجود ہے. یہ وہ امت ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مختلف نیشنز کے اندر نیشنل ہیروز ہوتے ہیں اور جن کے ڈیز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. اگر آپ اسلام کے اینگل سے، مسلمانوں کے اینگل سے مسلم ہیروز کے ڈیز سیلیبریٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو ایک ایک دن میں کئی کئی ہیروز کی سیلیبریشنز کرنی پڑیں گی. اتنے مسلم ہیروز اس امت کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہر لیول کا رول ماڈل دیا ہے. اصحاب کہف کوئی بہت زیادہ عالم اور فاضل نہیں تھے, بس فرما بردار تھے, جتنا علم تھا اس پر ڈٹ کر عمل کرنے والے تھے. اگر کوئی اپنے آپ کو اسکول اور یونیورسٹی میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا بندہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. اسی یونیورسٹی میں رہتے ہوئے اپنا ایک کلوز سرکل ایسا بنا لینا, اپنا ایک پریشر گروپ ایسا بنا لینا, اپنا ایک دوستوں کا گروپ ایسا بنا لینا جن کے درمیان میں رہ کر آپ اللہ کی بندی اور اللہ کا بندہ بنے رہیں, جن کے درمیان میں رہ کر آپ فتنوں میں نہ پڑیں. ہاں چیلنجز ہوں گے, مشکل ہوگی. آج جس دنیا کا آپ اور میں حصہ ہیں, اس دنیا کے اندر دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ سمجھ لیں کہ جو جس دور میں آیا اس کے لیے اس دور میں دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا آپ کے لیے اور میرے لیے آج مشکل ہے. لیکن اصل چیز ایمان ہے, اصل چیز کنوکشن ہے. ہم یونیورسٹیز کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم اپنے کریئرز کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم گھروں کو چھوڑ نہیں سکتے. انہی گھروں میں رہ کر, انہی اسکول یونیورسٹیز میں پڑھ کر آپ نے اللہ کا بندہ بننا ہے, آپ نے اس دین کو عام کرنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں, مسلمان امت کا زوال وہاں سے شروع ہوا تاریخ کے اندر جہاں سے مسلمان عورتوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا. ایک اندلوس کی کہانی آتی ہے. اندلوس کا نام پتہ ہے آپ کو؟ کس کا پرانا نام ہے؟ اسپین کا پرانا نام اندلوس آتا ہے. جب مسلمان اس کو وہاں پر بہت زیادہ جو تھے رول کرتے تھے, مسلم اسپین جس کو کہا جاتا تھا, اندلوس تاریخ کی کتابوں میں آپ کو اس کا نام ملتا ہے. اندلوس کا ایک خلیفہ تھا اور اس کا بیٹا جب شادی کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس عورت سے کروں گا جو کہ حافظ قرآن ہوگی. تو اس نے شہر کے اندر اناؤنسمنٹ کرا دی کہ جس گھر میں حافظ قرآن بچی ہو وہ رات میں اپنے گھر کی کھڑکی میں ایک چراغ رکھ لے. تو جب رات ہوئی تو ہر گھر کی کھڑکی میں ایک چراغ رکھا ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر گھر میں ایک بچی حافظ قرآن تھی. ظاہر بات ہے وہ اپنے بچے کی شادی سب سے تو نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے کرائیٹیریا تھوڑا سا ٹف کیا. اس نے کہا کہ جس بچی کے پاس قرآن کا علم بھی ہو, حافظ بھی ہو اور فقہ بھی جانتی ہو, وہ ماں باپ اپنے گھر کی کھڑکیوں میں اپنا جو ہے وہ چراغ رکھ لیں. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے ہمارے اینگل سے. خلیفہ وقت نے یہ نہیں کہا کہ جس گھر میں جو بچی قرآن کی حافظہ, مثال کے طور پر کوئی آج کے دور میں آپ کہیں کہ یہ والا کریئر رکھنے والی ہو, یہ والی ڈگری اس کے پاس ہو اور فقہ رکھنے والی ہو, وہ اپنی کھڑکی میں ایک چراغ رکھ لے. بیٹی سے نہیں کہا, کس سے کہا؟ والدین سے کہا. تو والدین کی پوزیشن کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. والدین ولی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں, نکاح کے اندر آپ کے ولی کا مقام اہم ہے. اور سالڈ کرسٹل اس کے اوپر رولز پر کبھی کبھی جا کر انسان کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے, جب مرد بھی راضی ہے اور عورت بھی راضی ہے تو یہ کر لیا جائے اور کسی تھرڈ پرسن کو ولی بنا لیا جائے. آپ کے ولی حیات ہیں, اللہ نے ان کو زندگی دی ہے, ان کو اہمیت دیں. اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو اہمیت دیں, ان سے مشورے کریں, ان سے فیصلے کروائیں, ان سے پوچھیں کہ دیکھیں میں یہ کام یوں کر لوں یا یوں کر لوں. چاہے آپ کو بتاؤں کہ ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے, چاہے ہو سکتا ہے بعد میں آپ ان کے اس مشورے پر اگزیکٹلی عمل نہ بھی کر رہی ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ منافقت نہیں ہے, یہ صرف ویلیو کرنا ہے. آپ ان کو تو اس لمحے پر ویلیو کر دیں گے نا, ان کو احساس ہو جائے گا کہ میری اولاد, میری بیٹی میرا کتنا خیال رکھتی ہے. ماں باپ کو محبت بھی اکنالج کریں اور ماں باپ کو ان کی ویلیو بھی اکنالج کریں. آج کل کے بچے ماں باپ کو ان کی ان سے محبت اکنالج نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں انڈرسٹوڈ کہ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا, وہ اس لیے دیا تھا کہ مجھے بہت اسٹرانگلی یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے اس طرح محبت کا اظہار کرنا ختم کر دیا ہے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. تو ماں باپ سے محبت کا اظہار بھی کریں اور ماں باپ کو گھر میں وہ پوزیشن بھی دیں. یہ مت کہیں کہ کیونکہ میں 18 سال کی ہو گئی ہوں تو آئی کین ٹیک مائی اون ڈیسیزنس. ماں باپ سر پر ہیں, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر ان کو کسی مقصد سے رکھا ہے. یاد رکھیں یہ پہیا گھومے گا. اگر آج آپ جو ہیں وہ 90 ڈگری پر کھڑی ہوئی ہیں تو کل آپ جو ہیں وہ 180 پر بھی چلی جائیں گی. یہ بات مت بھولیے گا. اگر آج میں نے اپنے ماں باپ کو اہمیت نہ دی تو کل میری اولاد مجھے اہمیت نہیں دے گی. ماں باپ کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ اور مصیبت نہ سمجھیں. ماں باپ کو اکثر و بیشتر آج کل کے بچے مصیبت سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ماں باپ ریسٹرکشنز لگا رہے ہوتے ہیں. بچے کہتے ہیں ہم یہاں سے نکلیں گے, اس کے بعد ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے, اس کے بعد ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ منع کرتے ہیں. یہ ہم ماں باپ کو اپنے لیے کرفیو سمجھتے ہیں, مصیبت سمجھتے ہیں, جو کہ الٹیمیٹ نعمت ہے اس دنیا کے اوپر, آن دا فیس آف دس ارتھ آفٹر اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے جس طرح تربیت کا اینگل اپنے ربوبیت کے اندر رکھا ہے,
وہی تربیت کا اینگر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے اندر رکھا ہے اور ہم ماں باپ کو مشکل اور مصیبت سمجھتے ہیں. ماں باپ آپ کی پسند کی باتیں ہر وقت نہیں کریں گے, اٹس انڈرسٹوڈ. ماں باپ اور آپ کا ہو سکتا ہے کیمسٹری اور مائنڈ سیٹ نہ ملے, اٹس انڈرسٹوڈ. لیکن اسی موقع پر کہ جب آپ کو ماں باپ کی بات سمجھ نہ آئے, پھر بھی صبر کرنا, پھر بھی ان کی بات ماننا, پھر بھی دل کرے یا نہ کرے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا, یہی تو معاملہ
ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. ہمیں صراط مستقیم پر کہاں جانا ہے, ہم نے کون سا ٹکٹ کٹوا کر اور جا کر کسی ٹرمینل پر کھڑے ہو جانا ہے اس جہاز کے انتظار میں جو مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر لے کر چلا جائے گا. آپ جس موقع پہ اپنے گھر کے اندر سٹیپ ان کریں گی, آپ نے صراط مستقیم پر قدم رکھ دیا. آپ چاہیں تو آپ کا صراط مستقیم بن سکتا ہے, آپ چاہیں تو آپ کا جو ہے وہ سبیل المجرمین بن سکتا ہے. چوائس از یورس. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ہر قدم پر ایک آپشن رکھا ہوا ہے, چاہے تو وہ قدم جو اٹھے وہ سبیل المجرمین کے راستے پر اٹھے اور چاہے تو صراط مستقیم پر اٹھے. چوائس از یورس. ول پاور آپ کی اور میرے ہاتھ میں ہے. جس کا جس وقت اللہ تعالیٰ نے بک آف ڈیڈ کھول دیا, اور ہر اس انسان کی بک آف ڈیڈ کھل جاتی ہے جب وہ بلو
پر ٹچ کر جاتا ہے,
جس کی پیورٹی ہٹ کر جاتی ہے, اب اس کی بک آف ڈیڈ کھل گئی. اب وہ جو کرے گا اللہ اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کروا لے گا فرشتوں کے ذریعے, ایک ایک چیز کو. ہم اپنے 16-16 سال کے بچوں کو, 18-18 سال کی بیٹیوں کو اور 20-20 سال کے بچوں کو, لڑکوں کو بیبیز بنا کے رکھتے ہیں. بیبیز ہیں لیکن کہیں یہ بیبیز جو ہیں اپنی لا علمی میں اور اپنی حماقتوں میں جہنم میں نہ پہنچ جائیں. ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں, ان کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو رول ماڈلز دیے ہیں وہ ہر لیول کے دیے ہیں. آپ کو اپنے بچے کے لیے رول ماڈل بتانا ہے, آپ اس کو اس کے لیول کے حساب سے رول ماڈل بتائیے. آج آپ اس کو اس کی ایمانی عمر کے حساب سے کوئی ہلکا رول ماڈل بتا رہی ہیں, تو کل اگر اس کے ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا تو ایک ہائر لیول, ہائر پیڈسٹل پر موجود رول ماڈل اس کو عطا کیجیے. تو یہ اندلوس کے جو خلیفہ تھے, جب انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ گھر چراغ روشن کرے جس کے گھر میں حافظ قرآن بیٹی اور فقہ کا علم رکھنے والی بیٹی ہو, تو روایات میں آتا ہے کہ 50% اس علاقے کے اندر چراغ جو تھے وہ جل رہے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عورتیں علم حاصل کیا کرتی تھیں, اور نہ صرف دنیا کا علم ہے, یہاں دین کے علم کی بات ہو رہی ہے. بیلنس مینٹین ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یا دنیا یا دین, آپ دونوں طرف چل سکتے ہیں. دیکھیں دنیا کی ایجوکیشن آپ ایک لیول تک حاصل کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ دین کی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. آج کل تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے, آن لائن یونیورسٹیز ہیں, اور آپ کے اپنے علاقوں کے اندر اگر آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں آپ کو بہت آپشنز مل جائیں گے. اگر آپ کوئی شارٹ کورس کرنا چاہیں, اگر آپ کوئی ونس ان اے لائف ٹائم کوئی 18 مہینے کا, 17 مہینے کا, سال بھر کا کورس کرنا چاہیں, بہت انسٹیٹیوشنز ہیں, بہت آپشنز ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بس مجھے وہاں لے کے جا جہاں حق بتایا جاتا ہے, مجھے وہاں لے کر جا جہاں جانے سے میرے علم اور عمل میں دن بدن اضافہ ہو, جہاں جانے سے میں آپ کی رضا کے کام کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان رول ماڈلز کے ساتھ جو ہیں اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیلی کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے انعمتا. انعمتا عربی زبان میں نقومہ سے ہے, نون عین میم, نقومہ. نقومہ سافٹنس کے لیے آتا ہے. انعام کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کیٹلز کو, مویشی کو. مویشی کو انعام کیوں کہتے ہیں؟ سافٹ ہوتے ہیں, اس لیے کہ سافٹلی چلتے ہیں. انعام اسی لیے کہا جاتا ہے کیٹلز کو, آہستہ آہستہ چلتے ہیں, بہت زور زور سے نہیں چلتے. زیادہ تر آپ مویشیوں کو دیکھیں آہستہ ان کی چال میں سوئفٹلی چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو راستہ ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. انعمتا اللہ کی طرف سے انعام ہے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سافٹ کیا ہے. ہم نے تو کل بات کی تھی کہ یہ خطرناک راستہ ہے, ڈینجرس راستہ ہے, اور کس اینگل سے ڈینجرس ہے. ہم نے اس کو اس اینگل سے بھی سمجھا تھا کہ کیونکہ یہ سیدھا اوپر کی طرف جا رہا ہے, ورٹیکل پوزیشن پر جا رہا ہے, تو اس لیے یہ ڈینجرس ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے ایگزٹ بھی ہیں, تو چلنے والے کے لیے اس لیے بھی یہ ڈینجرس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انعمتا علیہم, میں نے اس کو, یا آپ بندہ جب دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ آپ نے اس کو آسان کیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ راستہ مشکل ہے, صراط مستقیم مشکل ہے, اس لیے کہ ٹیمپٹیشنز بھی ہیں, نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے اور دنیا کے چیلنجز بھی ہیں, مشکل ہے. لیکن اللہ کی مدد ہوگی تو یہ راستہ چلنے والے کے لیے نرم اور سافٹ ہو جائے گا, اس کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی. صرف اور صرف اللہ کی مدد کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی سپورٹ کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رسی تھام لینے سے. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہوا حبل اللہ متین. اللہ کی رسی یہ قرآن ہے. جس نے قرآن کو تھام لیا وہ انشاءاللہ اس راستے کے اوپر آسانی سے چلے گا. آپ سوچیں، آپ اس راستے پہ، آپ پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں اور آپ پہاڑ پر بغیر لیسو کے چڑھ رہی ہیں، آپ نے کمند نہیں پھینکی ہوئی، آپ خود سے چڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو آپ زیادہ ولنریبل ہیں یا کم ولنریبل ہیں؟ زیادہ ولنریبل ہیں اور آپ کے گرنے کے چانسز زیادہ ہیں. امیجن کریں کہ آپ چڑھ بھی رہی ہیں اور آپ نے کمند ڈالی ہوئی ہے اور آپ رسی سے بندھی بھی ہوئی ہیں. سو ان چانسز یہ ہیں کہ اگر آپ کا پاؤں سلپ کر بھی گیا، آپ زمین پہ کریش نہیں کریں گی فوراً، بلکہ آپ دوبارہ سے کچھ نیچے جائیں گی، آپ دوبارہ پکڑ کر اوپر آ سکتی ہیں. یہی مفہوم انمتا کے اندر ہے. خطرناک راستہ تو ہے، اپرائٹ راستہ تو ہے، سیدھا اوپر کی طرف تو جا رہا ہے، سٹیپ ہے، لیکن جو اپنے آپ کو اللہ کی رسی سے باندھ لیتا ہے، جس کا لیسو اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو اپنا کمند اللہ کی رضا پر ڈالتا ہے، وہ بندھا رہتا ہے، مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے اس کو، اس کے لیے پھر اوپر چڑھنا جو ہے اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات پروف کر دی ہے انعمت علیہم کے اندر، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماضی کے لوگوں کے لیے اس راستے پر چلنا آسان بنایا، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے بھی اس راستے پر چلنا آسان بنا سکتے ہیں. یہ راستہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. اگر ناممکن ہوتا تو آپ کو اور مجھے وہ لوگ نہ ملتے جو ماضی کے اندر بلیسڈ لوگ تھے، جو ماضی کے اندر انعام یافتہ لوگ تھے، جو ماضی کے اندر اس راستے پر چل کے گریجویٹ کر گئے. اگر مشکل ہوتا اور ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ دعا مجھ سے اور آپ سے نہ کہلواتے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہاں مشکل ہے، لیکن اللہ اس کو اپنی رحمت سے سموتھ کر دیتا ہے. اللہ ہی کی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو اس راستے پر چلا سکتے ہیں. اور انعمتا میں یہی چیز یاد رکھیے گا کہ نہ ماضی کے لوگ اللہ کی مدد کے بغیر چلے اور نہ میں اللہ کی مدد کے بغیر اس راستے پر چل سکتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اور میں اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا سہارا تھامیے، اللہ آپ کو اور مجھے اوپر لے کر جائے گا. اس لیے کہ یاد رکھیں، ہم نے بات کی تھی کہ اصل ساری پرفیکشن صفات کی وہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی میں ہے، اور وہ اللہ کی ہستی ہے، اصل پرفیکشن. تو پہلا میرا اینکر اللہ کی رضا، اور اس کے بعد میں اپنے رول ماڈلز کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس راستے کو آسان بنا دیں اور میں اس راستے پر چل کر جنت کے لیے کوالیفائی کر سکوں. نعمت کا ایک اور مفہوم جو ہے وہ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ اردو زبان میں نعمت کا مفہوم لیتے ہیں، یا انگریزی میں آپ نعمت کو کیا کہتے ہیں؟ بلیسنگ. عربی زبان میں بھی نعمت کو بلیسنگ کے مفہوم میں لیا جاتا ہے. یہ بتائیں، کیا ہر چیز جو آپ کو خوشی دے وہ نعمت ہے؟ سوچ کے بتائیں. ہر چیز جو آپ کو خوشی دے ضروری نہیں ہے کہ وہ نعمت ہو، لیکن یہ بتائیں کہ کیا ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہر چیز ہوتی اللہ کی طرف سے. یاد رکھیں، ہم انسان ہیں، ہمارے سامنے ٹرے میں سب کچھ دنیا کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ نقصان دہ اور یہ فائدہ مند ہے، اب تمہاری چوائس ہے کہ تم کیا اٹھاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نعمتیں دی ہیں، نعمت کو آپ اور میں کیسے اپنے لیے فائدہ مند بناتے ہیں اور کیسے نقصان دہ بناتے ہیں، یہ آپ کی اور میری عقل اور آپ کی اور میری انٹلیکٹ ہوگی. بعض اسکالرس کہتے ہیں نعمت اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، نعمت اپنی ذات میں نہ رحمت ہے اور نہ زحمت ہے. نعمت کا استعمال بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے لیے رحمت بنایا یا آپ نے اس کو اپنے لیے زحمت بنایا. مثال کے طور پر آپ کی عقل، آپ کا انٹلیکٹ، آپ کے کامن سینسز، کیا یہ نعمت ہیں؟ یہ بالکل نعمت ہیں. دو انسان ہیں، ایک انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ایک انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. نعمت تو دونوں کے لیے تھی، ایک نے اپنے لیے رحمت بنا لیا اور ایک نے اپنے لیے زحمت بنا لیا. تو نعمت اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوتی. قرآن میں آتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، اگر تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہوتی ہے تو کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر قرآن میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت، اللہ ہی ایک بھی نعمت کو گننے بیٹھو گے تو تم گن نہیں سکتے. ایک نعمت، وہ ایک نوالہ جو آپ نے افطاری کے ٹائم پر کھایا وہ آپ کے ہونٹوں سے لے کر آپ کی ڈائجیشن تک کیسے آپ کو فائدہ دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے, آپ اور میں تو گن بھی نہیں سکتے. ایک سانس لینے کے پروسیس میں یا ایک دل کی ایک بیٹ, ایک منٹ کے اندر آپ کا دل کتنی مرتبہ بیٹ کرتا ہے نارمل انسان کا؟ 72 to 74 ٹائمس آپ کا دل بیٹ کرتا ہے. آپ اور میں ایک منٹ میں بیٹھ کر ہر دفعہ اپنا دل گنتے ہوئے بیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نے خود اپنے دل کو دھڑکن دینی ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. ایک انسان, آپ اور میں آج کل جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر تو ایڈوانسمنٹ بہت اوپر اور بہت آگے نکل گئی. آج اگر عورتیں جو ہیں وہ خود کنسیو نہیں کر سکتی ہیں تو اس کو آئی وی ایف کے ذریعے جو ہیں وہ بچہ جو ہے وہ کنسیو کیا جاتا ہے. اللہ کی شان, کیونکہ نارمل ہیلدی انسان جو ہوتا ہے, نارمل ہیلدی مرد جو ہوتا ہے, اس کی طرف سے ایک دفعہ میں 250 to 300 million سپرمز آتے ہیں. اس میں سے ایک سپرم ہوتا ہے جو ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے. اگر اللہ یہ ذمہ داری ہم انسانوں پر ڈال دیتا کہ تمہیں خود ان 250 million میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے ایگ سے اس کو فرٹیلائز کرنا ہے, کون کر سکتا؟ سوچیں, ہم کر سکتے ہیں. اللہ کی شان, آج بھی اللہ جس ایمبریو کو چاہتا ہے اس کو زندگی دیتا ہے. لوگ آئی وی ایف کے ذریعے کئی کئی ایمبریو جو ہیں وہ پیٹری ڈش میں کلینیکل اس پروسیجر کے اندر بنا لیتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا نا. اور اس کے بعد وہ کتنے بننے کے بعد بھی اللہ کو بتاؤ, چاہے وہ کتنا بھی ہیلدی ایمبریو بن جائے آپ کے سامنے, لیکن جب اس کو امپلانٹ کیا جاتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, مس کیریج ہو جاتا ہے. جس روح کو اللہ نے نہیں لے کر آنا, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کی مدد کے بغیر تو آپ اور میں ایک کام نہیں کر سکتے, ہم اللہ کی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے. آپ اور میں کتنے آرام سے بچوں کی نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں, اولاد کی نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں. آج دوسری دفعہ کے بعد تیسری دفعہ اگر عورت کنسیو کر جائے تو ان کو رونا پڑ جاتا ہے کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے, میری فگر خراب ہو جائے گی, میرا ویٹ آؤٹ ہو جائے گا, میری جو ہے وہ ساری جو ہے فزیک وہ خراب ہو جائے گی, میری ڈائٹ پلان خراب ہو جائے گا. اللہ کتنی بڑی نعمت دے رہا ہے. اللہ نے کہا ہے تم اللہ کی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے. کبھی ان عورتوں سے پوچھیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی, کتنا زیادہ ڈپرائیوڈ فیل کرتی ہیں اور کتنا کوششیں کرتی ہیں کہ کسی طرح سے ان وٹرو کروا کر جو ہے وہ ایک بچہ کنسیو کر لیں. اور اس میں بھی اتنی زیادہ سائنس ترقی کر گئی, اس کے بعد بھی ان وٹرو کے اندر جو سکسیس ریٹ ہے وہ صرف 13% ہے کہ عورت کا اووم لیا جائے اور مرد کا جو ہے وہ سپرم لیا جائے اور اس کو جو ہے وہ فرٹیلائز لیبورٹری کے اندر کیا جائے. اور اس کے بعد چانسز کیا ہیں؟ 13% کہ ایمبریو بنے گا کہ نہیں بنے گا. وہ ایک الگ کہانی ہے جو آج کل ہو رہا ہے آئی وی ایف کے اندر. اگر آپ میں سے کوئی خاتون آئی وی ایف کے لیے جاتی ہے, ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل, اس لیے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے, باہر کے ملکوں میں تو ہے ہی. دیکھیں, یاد رکھیں, ٹیسٹ ٹیوب جس کو پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا, آج اس کو آئی وی ایف پروسیجر کہا جاتا ہے, ان وٹرو فرٹیلائزیشن. ان وٹرو فرٹیلائزیشن کی اجازت اسکالر صرف اس صورت میں دیتے ہیں کہ سپرم شوہر کا ہو اور اووم بیوی کا ہو. بعض لیبورٹریز صرف اور صرف, کیونکہ ہم سب پیسہ کمانے کی مشینیں بن گئے, بعض لیبورٹریز آپ سے, مثال کے طور پر شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کے شوہر سے اور بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ سے سپرم اور ایگ تو لے لیتے ہیں, لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ سپرم کے اندر وائٹیلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس کو فرٹیلائز کر سکے, تو وہ کسی اور انسان کا, کسی اور مرد کا سپرم استعمال کر لیتے ہیں اور وہ بتایا نہیں جاتا ہے. دس انکلوڈز ان زنا. یہ بچہ جو اس عورت کے وومب میں جا کے امپلانٹ کیا جائے گا, یہ ولد الزنا ہوگا. ہاں, وہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن آج جس طرح سے سائنس ترقی کر رہی ہے اور جتنی تیزی سے ہم اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں, آپ کو معلوم ہے یہ جو آئی وی ایف کے ایمبریوز بنتے ہیں یہ فریز ہو جاتے ہیں, اور یہ جتنے سال آپ چاہیں آپ فریز کر سکتے ہیں. اور آپ اس کے اور یہ لاجک کیا ہے فریز کرنے کی؟ آپ کے آپ نے دو بچے, تین بچے, ٹرپلٹس جو ہیں وہ ابھی آپ نے جو ہیں وہ امپلانٹ کرائے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین بچے دے دیے. بعض اوقات لیبورٹری والے بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کے ہم نے ایمبریو فریز کر لیے جو کہ ہیلدی تھے. 6 مہینے کے بعد فون آتا ہے کہ دیں, آپ نے 2 لاکھ کی پیمنٹ بھیجنی ہے اس لیے کہ آپ کے ایمبریو ہم نے فریز کیے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کو فردر فریز کرنے ہیں فردر 1 سال کے لیے تو آپ کو 2 لاکھ کی اور پیمنٹ کرنی ہوگی. سو یہ ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. جس طرح ہم دنیا کے معاملے میں شارپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, اس کا پراپر استعمال سیکھیے. مسلمان غافل نہیں ہوتا, مسلمان ٹیکنالوجی سے غافل نہیں ہوتا, مسلمان کرنٹ سچویشن سے غافل نہیں ہوتا, مسلمان کم سے کم اتنا تو علم حاصل کر لے جس کا تعلق اس کا اپنی ذات سے ہے. عورت ہونے کی حیثیت سے مجھے ان چیزوں کا علم تو ہونا چاہیے کہ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, سائنس کہاں تک پہنچ گئی ہے اور دین مجھے کن لمیٹیشنز کے اندر رہنے کی بات کرتا ہے. سو جو بھی عورت آپ کے آس پاس کی آئی وی ایف کے لیے جاتی ہے, نمبر ون، ڈاکٹر کے ساتھ اس کا پراپر کلیئر کٹ جو ہے وہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں ایمبریو بنے گا اور ہمیں نہیں ہوگا سکسیزفل تو ہم کوئی پریشانی نہیں اظہار کریں گے اس بات کا. دوسری بات، اگر آپ نے فریز کرنے کی سچویشن میں ہے، اول تو ایکسٹرا ایمبریو بننے ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگین وہ باریکی میں جا کے آپ ایک ہیلدی ایمبریو انسان کا جو بن گیا ہے اس کو ویسٹ کروا رہے ہیں. تو کوشش یہی کی جائے کہ اتنے ہی ایمبریو بنوائے جائیں جتنا جو ہے وہ اجازت ہے کہ جس کو امپلانٹ کیا جا سکتا ہے. اور آل دا وے راؤنڈ یہ سب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اپنے آپ کو. پھر عورتیں کئی کئی سال آئی وی ایف کے پروسیجر میں مصروف رکھتی ہیں، اس لیے کہ آئی وی ایف ایک دفعہ کامیاب نہیں ہوتا، دو دفعہ کامیاب نہیں ہوتا، تین دفعہ کامیاب نہیں ہوتا. اینڈ اٹ ایکسٹریملی پینفل پروسیجر، آسان نہیں ہے کوئی، بہت تکلیف دہ عورت کے لیے، بہت ہی زیادہ. تو اپنے آپ کو راضی بر رضا رب رکھیے. حضرت عائشہ کی اولاد تھی؟ نہیں تھی حضرت عائشہ کی اولاد. تو کیا حضرت عائشہ ڈپرائیوڈ خاتون تھیں؟ کیا حضرت عائشہ آج کسی کو یاد نہیں ہے؟ کیا جس کی اولاد نہ ہو وہ کسی کو یاد نہیں رہتا؟ بڑی بڑی اولادوں والے تھے اور بڑے ولید بن مغیرہ، 10 بیٹے تھے اس کے. کس طرح سے یاد کیا جاتا ہے آج، اچھے الفاظ میں کہ برے الفاظ میں؟ اولاد آپ کو جنتی نہیں بنائے گی. اگر کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، دیر آر لاٹس آف ادرز آپشن. اللہ آپ سے کوئی اور کام کرانا چاہ رہا ہے، بی پازیٹیو. کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ دنیا کا مقصد نہ صرف شادی شدہ ہونا ہے، دنیا کا مقصد نہ صرف ماں بننا ہے. یو ہیو ہائر اسکوپس ان فرنٹ آف یو. اللہ دے دیتا ہے الحمدللہ، اللہ نہیں دیتا اس کے پیچھے اپنی جان نہ کھپائیں، اس کے پیچھے اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تم گننا بھی چاہو تو تم اللہ کی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے. اور یاد رکھیں، نعمت کا معاملہ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے. ہم نے رحمان اور رحیم میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اللہ کافر کو بھی نعمتیں دیتا ہے، اور اللہ نے آج بھی کافروں کو بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں جس کو ہم اپنے سامنے دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور جس کو دیکھ کر بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کافروں کو اتنی نعمت کیوں دے دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے دعا کروائی ہے کہ دعا کرو صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ہدایت کی نعمت ہے. اللہ مجھے یہ راستہ، یہ ہدایت چاہیے جو الٹیمیٹ نعمت ہے، جو مجھے آپ کے ساتھ جوڑ دے گی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو قرآن نے خود نعمت کو بلیسنگ کہا ہے. اور آپ کی اور میری جو قرآن کی تعلیمات کے اندر بات آتی ہے، سورہ مائدہ کی جو ایک آیت آتی ہے، جو ون آف دا لاسٹ آیات میں آتی ہے، کہ جو آخری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، ان میں سے ایک آیت سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین جو ہے اس کو پک کر لیا، میں نے تمہیں اس پر راضی کر دیا. تو نعمت اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ فرما برداروں کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صراط الذین انعمت علیہم کی ایکسپلینیشن کہ یہ کن لوگوں کا راستہ ہے اور یہ کون لوگ ہیں، اسکالرز نے اس کی تفسیر میں، اس کی ایویڈنس میں سورہ نساء کی آیت دی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 صراط الذین انعمت علیہم کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی کمنٹری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو بیان کیا ہے. قرآن کے لیے آتا ہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن دو طرح سے کی گئی ہے. ایک، قرآن کی ایکسپلینیشن قرآن ہی کے بعض حصوں سے، دوسری قرآن کی ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یاد رکھیں، آپ ان دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے. آج کوئی یہ کہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن صرف قرآن سے کافی ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا فیتھ مکمل نہیں ہے، اس کی تھیولوجی میں ڈیفیکٹ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن دو طرح سے ہوئی ہے، اور یہ تمام اسکالرس کا اس کے اوپر بلیف ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. قرآن کی ایکسپلینیشن نمبر ون ہوئی ہے قرآن ہی کی آیات سے، اور نمبر ٹو قرآن کی ایکسپلینیشن ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ قرآن کے لیے بہترین ڈکشنری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اسکالرس کے مطابق صراط الذین انعمت علیہم کو ڈسکرائب کیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. ابھی یہی والا راستہ ہے نا, صراط الذین انعمت علیہم, جن پر اللہ نے انعام کیا. اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ یہ کون ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین, نبیوں میں سے, انبیاء میں سے, انبیاء اور رسول دونوں اس میں آ گئے. والصدیقین, اور سچے لوگ, صدیق لوگ, والشہداء, اور شہید, والصالحین, اور نیک اعمال کرنے والے. یہ چار کیٹیگریز آپ کو جتنی بھی اپنی تاریخ میں ملیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر اور آپ سے پیچھے تمام انبیاء اور رسول, وہ سارے کے سارے انعمت علیہم کی کیٹیگری میں آئیں گے. وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. انبیاء میں رسول اللہ, ابراہیم, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, یوسف علیہ السلام. صدیقین میں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, یہ تمام لوگ صدیقین میں آتے ہیں. شہداء میں حضرت عمر, حضرت حمزہ, حضرت حسن, حضرت حسین, یہ لوگ آپ کے اور میرے رول ماڈل ہیں ایز اے شہداء. پھر صالحین میں امام بخاری, امام مسلم, امام ابو حنیفہ, یہ لوگ اور ان کے جیسے تمام مزید اسکالرز جو ہیں وہ صالحین کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. یہ اور ان جیسے تمام لوگ اصل میں میرے اور آپ کے رول ماڈلز ہیں. کیا ہم ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے جیسی اپنی حالت, اپنا حلیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے جیسا لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے؟ اگین یہ بات نہیں ہو رہی کہ جس بستر پر یہ سوتے تھے میں بھی ویسا بستر اپنے گھر میں خرید کر لے آؤں اور میں اپنا کمفرٹیبل کاؤچ اور صوفہ اٹھا کر باہر پھینک دوں. یہ بات نہیں ہو رہی. ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے یہ چیز بتائے گی کہ آپ نے اور میں نے ان کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے کہ نہیں بنایا. ان کے کنسرن کیا ہوتے تھے, ان کے شوق کیا ہوتے تھے؟ کیا ان کے شوق بس یہ ہوتے تھے کہ ایک ڈریس بننے کے بعد دوسرا ڈریس, دوسرے کے بعد تیسرا ڈریس, چوتھے کے بعد پانچواں ڈریس؟ کیا ان کے کنسرن یہ ہوتے تھے کہ آج بچہ جو ہے وہ اس اسکول میں جا رہا ہے تو کل اس نے اس ہائی اسکول میں جانا ہے, اس کے بعد اس نے اس یونیورسٹی میں جانا ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو کاروبار اسٹیبلش کر کے دینا ہے, اور اس سارے پروسیس کے اندر بچے کا دین کہیں نہیں ہے؟ کیا ان کے کنسرن یہ ہوتے تھے؟ یا ان کے کنسرن یہ ہوتے تھے کہ میں کس طرح سے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بنا دوں؟ تو ان کو رول ماڈل بنائیں گے تو ہمارے شب و روز بدل جائیں گے, ہمارے لائف سٹائلز بدل جائیں گے. سورۃ الفاتحہ مجھے اور آپ کو یہی چیز بتاتی ہے. امام فخر الدین رازی کا آپ نے نام سنا ہوگا. امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑے قرآن کے مفسر گزرے ہیں. انہوں نے سورہ فاتحہ کی یہ آیت اور سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, اس کے اوپر کمنٹری کر کے کہا کہ کیونکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے کون ہیں؟ انبیاء. اور اس کے بعد کون ہیں؟ صدیقین. تو امام فخر الدین نے کہا کہ یہ آیت پروف ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو جو خلیفہ بنایا گیا تھا وہ بالکل درست فیصلہ تھا. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہی مسلمانوں کے اندر ایک سکول آف تھاٹ یہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو غلط خلیفہ بنایا گیا, ان کی اس وقت وہاں پر وہ پوزیشن, وہ مقام نہیں تھا, اور ان کے مطابق ابو بکر کو غلط خلافت دی گئی. امام فخر الدین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پروف دے دیا ہے, انمتا علیہم کے بعد جو ایکسپلینیشن آئی ہے, انبیاء کے بعد اگلا درجہ صدیقین کا ہوتا ہے. اور صدیقین میں سے ابو بکر کو صدیق کا لقب کس نے دیا تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو ابو بکر جو ہیں وہ مسلمانوں کے بالکل درست جو تھے وہ خلیفہ تھے, اور ہمارا اہل سنت کا یہی ڈاکٹرائن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خلیفہ جو تھا وہ منتخب فرمایا تھا, اور ہمارے لیجیٹیمیٹ خلیفہ ہیں. آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں ہم کنڈیم نہیں کر رہے معاشرے میں کسی کو بھی, ہم معاشرے پہ کسی پر فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہے, لیکن ایک چیز آپ نے شاید اپنے آس پاس محسوس کی ہو کہ ہمارے آس پاس جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں سنیوں کے علاوہ, اہل سنت کے علاوہ باقی جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سب اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور دین کے بیسس سے اکوپ کرتے ہیں. کبھی آپ نے کبھی کسی بھی شیعہ بچے سے بات کی ہے دین کے اوپر؟ آپ کی کوئی شیعہ فرینڈ ہیں کبھی؟ کبھی ذرا اس سے بات کر کے دیکھیں. آپ اپنی شیعہ فرینڈ سے بات کریں وہ آپ کو چپ کرا دے گی, ایسے چار جملے بولے گی کہ آپ کے پاس آگے بولنے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ آپ کی بیٹی اور آپ کی بیٹی کی فرینڈ، آپ کی بیٹی بھی 15 سال کی اور آپ کی فرینڈ بھی 15 سال کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کی فرینڈ جو شیعہ ہے وہ اتنا اچھا اپنے عقیدے کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ڈیفینس کرتی ہے، آپ کی بیٹی دو جملوں کے بعد شی از ناٹ کیپیبل ٹو ڈیفینڈ ہر سیلف اور ہر ریلیجن؟ کیوں؟ ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو گروم نہیں کیا، ہم نے اپنے بچوں کو دین کے بیسکس بتائے ہی نہیں، ہم نے سمجھا قرآن سکھا دیا، ناظرہ پڑھا دیا، اور ہم نے روزہ رکھوا دیا، اور ہم نے بہت سے بہت جو ہے وہ ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم رمضان کے رمضان قرآن پڑھ لیا کرو اور روزہ رکھ کے فارغ ہو جایا کرو، ہم نے سمجھا ہم فارغ ہو گئے. یہ نہیں ہے صرف دین، ان کا عقیدہ اسٹرانگ کریں، ان کے بیسک اسٹرانگ کریں، ان کے ذہن میں اللہ کی معرفت ڈالیں تاکہ وہ کل کو کسی کو بتا سکیں کہ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کیوں کرتی ہوں. اس کا جواب میرے پاس ون لائنر ٹو لائنر ہونا چاہیے جو میں کسی کو بتا سکوں، چاہے میرے سے یہ سوال کوئی مسلمان کرے، چاہے مجھ سے یہ سوال کوئی نان مسلم کرے. ہم اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے عقیدے والے لوگ دلائل کتنے اچھے لے کر آتے ہیں. جب ماں کے پاس دلائل نہیں ہے، جب ماں کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کیسے گروم کرے گی؟ وہ اپنے بچوں کو کیسے تیار کرے گی؟ وہ اپنے بچوں کے اندر وہ کنوکشن اور وہ کانفیڈنس کیسے لے کر آئے گی جس سے وہ اپنے دین کو فخر کے ساتھ بتا سکیں کہ ہاں الحمدللہ میں اس عقیدے پر ہوں اور الحمدللہ میں اس کو ماننے والا ہوں. پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جن کے ہاتھوں میں ذرا سا بھی حق کے ساتھ ساتھ باطل کا مکسچر ہے، وہ اس کو لے کر کانفیڈنس کے ساتھ معاشرے میں پھر رہے ہیں. اور ہم جس کے ہاتھ میں ہیرے ہیں، ہم جس کے ہاتھ میں 100% حق ہے، ہم شرماتے ہوئے پھرتے ہیں، ہم گھبراتے ہوئے بات کرتے ہیں، ہم سے دو لفظ نہیں بولے جاتے رسول اللہ کی سپورٹ میں. اگر ہمارے سامنے بیٹھ کر کوئی نعوذ باللہ یہاں تک بول دیتا ہے کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے اندر سیکس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا، ہم مسلمانوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے ہمیں شرم آنے لگ جاتی ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کا جواب دے سکیں. کیوں نہیں ہوتی ہمت؟ اس لیے کہ ہمیں خود لاجک نہیں پتا، ہمیں خود تاریخ نہیں پتا، ہم رسول اللہ کے کردار کو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس ایئر کے اندر یہ والی جنگ ہوئی، یہ غزوہ تب ہوا، تب اس کا انتقال ہوا، اس سال میں یہ شہید ہو گیا، اس سال میں یہ ہو گیا، اس سال میں معراج ہو گئی، اس سال میں روزہ فرض ہو گیا، اس سال میں آخری حج ہو گیا، ٹھک 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 بلٹ پوائنٹس کے اندر ہسٹری بتا دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس ہی ہمیں سیرت اتنی آتی ہے. ہم کتنی سیرت جانتے ہیں؟ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی والدہ کا انتقال کب ہوا تھا، کیا عمر تھی ان کی؟ 6 سال کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور 55 سال کی عمر کے تھے کہ جب مدینہ سے ایک قافلے کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو قافلے کو ایک جگہ پر رک جانے کا حکم دیا اور کہا کہ قافلہ یہاں پر اپنا پڑاؤ ڈال لے. اور اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں پیدل گئے، اور جب پیدل گئے تو صحابہ بتاتے ہیں کہ ایک قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے کہ رو رو کے جیسے انسان کی آواز نکلنا شروع ہو جاتی. پہلے انسان روتا ہے تو اس کے آنسو بہتے ہیں نا، اس کے بعد انسان روتا ہے تو شاید اس کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بگڑتے ہیں، اس کے بعد انسان روتا ہے تو اس کی آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اتنا روئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تو بھیگی گئی لیکن آپ کی آواز محسوس ہونے لگ گئی. حضرت عمر آپ کے ساتھ تھے، حضرت عمر نے آپ کو دبا کر پیچھے سے پکڑ لیا تاکہ آپ کو تسلی دیں. اور روایات میں آتا ہے جو یہ حدیث، یہ جو سیرت نگار لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو اس طرح سے صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا تو سب رونے لگ گئے، حالانکہ کسی کو نہیں پتا تھا کس کی قبر ہے اور رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں. کیوں رو رہے تھے سب؟ اس لیے کہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو روتے دیکھا تو خود بھی سب رونے لگ گئے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا جو تھا وہ سٹیبلٹی آئی، آپ کی جو ہے وہ بریدنگ بحال ہوئی، آپ نارمل ہوئے، آپ نے رونا کم کیا، تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو آپ نے کہا یہ میری والدہ کی قبر ہے. سوچیں 55 سال کی عمر میں نانا بن چکے تھے، رسول تھے، پورے اسٹیٹ کو سنبھالے ہوئے تھے، کتنی ازواج تھیں، کتنے رشتے تھے، کتنی بڑی ذمہ داری تھی، دین اسٹیبلش ہو رہا تھا، دین پھیل رہا تھا، ایموشنس ماں باپ کے ساتھ کیسے اٹیچ تھے. یہ تھے میرے اور آپ کے رول ماڈل، یہ تھے میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اور میں کس راستے پر چلنے کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ اور میں کن رول ماڈلس کی باتیں کرتے ہیں؟ ہم کتنا جانتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں؟ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم ایک سیرت کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات تھی. اس کے بعد ہم سے نعتیں پڑھواتے رہو بس بیٹھ کے. نعتیں پڑھنے سے آپ کو معرفت نہیں آنے والی. جا کر ان کی زندگیوں کو کھولیں اور دیکھیں، ان کی قربانی کو پڑھیں، ان کے لیے دیکھیں کہ انہوں نے کس کس طرح سے کس کس مشکل میں اور پریشانی میں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی بات مانی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی فرما برداری کی ہے. کس طرح سے مشکلات کے اندر اپنے جذبات کو تھام کر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنایا ہے. بیٹی کا انتقال ہوتا ہے اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ غزوے کی جو فتح ہے اس کی خوشیاں منا رہے ہیں. تو بیٹی کے انتقال کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر لیا, اجتماعیت کو فائدہ دیا کہ مسلمان سب خوش ہیں تو ان کی خوشی میں مجھے خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی ہے. یہ ہوتا ہے مومن, اپنے لیے نہیں سوچنے والا, دوسروں کے لیے سوچنے والا, اللہ کے لیے سوچنے والا, دین کے لیے سوچنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوچنے والا, اور اپنے ان رول ماڈلز کے بارے میں سوچنے والا جن کے لیے مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ ان کا راستہ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر نہ صرف خود دین کا علم حاصل کریں, نہ صرف خود ایسا دین کا علم حاصل کریں جو مجھے اور آپ کو صرف انٹلیکچوئل سٹیمولیشن نہیں سکھائے, جو مجھے اور آپ کو صرف 1+1 اور 2+2 کرنا نہ سکھائے, بلکہ مجھے اور آپ کو ایموشنل بانڈنگ دے اس دین کے ساتھ, جوڑے مجھے اس دین کے ساتھ, میرے جذبات سنکرنائز ہوں اس دین کے ساتھ, میری روح تک یہ کلام پہنچے. میں کوئی ایک رکوع بھی اگر تلاوت کروں تو مجھے اپنے دل پر برستا ہوا محسوس ہو, میں ایک رکوع بھی اگر پڑھوں یا میں تین آیات بھی اگر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھوں تو مجھے احساس ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے, اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے یہ ایموشنل بانڈنگ جو ہے وہ عطا کر دے, اور جب آپ کو آئے گی تب آپ اپنے بچوں کے اندر اس کو فلٹر ڈاؤن کر سکیں گے. ہم اپنے بچوں کو تیار کریں, اس لیے کہ دیکھیں آگے جو وقت آ رہا ہے, آج آپ نہیں تو آپ کے بچے اس چیز کا حصہ بننے والے ہیں جس میں کلیئر کٹ آپ کو یا تو اپنا دین ثابت کرنا ہوگا یا آپ کو دوسری طرف ہونا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہی ہیں, ساری اسپیکولیشن سچ ثابت ہو رہی ہیں. اپنے بچوں کو آپ کیسا بنا کر چھوڑ کر جانا چاہ رہی ہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کے غلام بن کر رہ جائیں, اور ایسا وقت اور ایسی آزمائش ان کے اوپر دین کے اینگل سے آئے تو وہ دین کو سب سے پہلے قربان کریں اور سب سے آخر میں جو ہے وہ اپنی دنیا چھوڑیں؟ جب کسی کے اوپر فائنینشیل کرنچ آتا ہے, کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں, کسی کے گھر کے اندر پیسہ کم ہوتا ہے, تو وہ جب اپنے ایسٹس نکالنا شروع کرتے ہیں تو کیا سب سے بڑی ایسٹ کو سب سے پہلے نکالتے ہیں یا سب سے چھوٹی ایسٹ سب سے پہلے نکالے جاتے ہیں؟ سب سے چھوٹی ایسٹ پہلے نکالی جاتی ہے. جب مارکیٹ نیچے آنا شروع کرتی ہے اسٹاک ایکسچینج کی, تو جتنے بھی بروکرز ہوتے ہیں وہ سب سے سستا شیئر پہلے نکالتے ہیں. جو سب سے بڑی کمپنی کا شیئر ہوتا ہے اس کو پہلے نہیں نکالا جاتا. میری اور آپ کی زندگی میں قرآن کی کیا ویلیو ہے؟ ہماری زندگی میں ایک جھٹکا آتا ہے مشکلات کا اور سب سے پہلے ہمارے ہاتھ سے کیا جاتا ہے؟ ایمان جاتا ہے, قرآن جاتا ہے, اللہ پر توکل جاتا ہے, ہمارا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک جھٹکا آتا ہے, ایک گرم ہوا آتی ہے آزمائش کی, ہم کہتے ہیں اس کے پاس چلے جاؤ, اس سے مدد مانگ لو, اس سے دم کروا لو, اس سے فلاں چیز پوچھ لو, اس سے دیکھ لو کسی نے جادو تو نہیں کر دیا, کسی نے یہ تو نہیں کر دیا, اور سب اللہ کو بھول جاتے ہیں, سب اللہ پر توکل کو بھول جاتے ہیں. تو اپنا توکل مضبوط کریں. آپ کا توکل مضبوط ہوگا تو آپ کی اولاد کا توکل انشاءاللہ مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کا مومن بنا کر اس دنیا میں چھوڑ کر جائیں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں وہ ہم سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوں, ہم سے بڑھ کر اسلام کا ڈیفینس کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو راستہ ہے, سیدھا راستہ, یاد رکھیں یہ بالکل کلیئر بتا دیا ہے, اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ اور ڈیوینٹ راستے بالکل واضح واضح کر دیے ہیں. اللہ حق کو فیور کرتا ہے, اللہ باطل کو نگیٹ کرتا ہے. آپ اور میں حق پر ہوں گے تو یاد رکھیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی, آپ اور میں حق پر رہیں گے تو اللہ الٹیمیٹلی مجھے اور آپ کو ہمیشہ کامیابی ہی دے گا. دنیاوی طور پر تھوڑی سی تکلیف, تھوڑا سا رونا, تھوڑی سی مشکل, تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی اللہ مجھے اس جہنم کے اوپر صبر نہیں کروائے گا, اللہ مجھے اس آزمائش میں نہیں ڈالے گا. جس اللہ نے مجھے حق کے راستے پر ڈال دیا ہے وہ اللہ مجھے اب رسوا نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ السَّبِيلَ لِلْمُجْرِمِينَ, اللہ نے کہا ہم نے اسی طرح مجرمین کا راستہ بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ آپ اور میں پہچان جائیں کہ ہمارا کون سا قدم غلط راستے پر جا رہا ہے اور کون سا قدم غلط راستے سے صحیح راستے پر آ رہا ہے. ایک صحابی آتے ہیں, حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ صحابہ ایک سٹنگ میں بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کے بارے میں پوچھ رہے تھے. کہ حق کیا ہوتا ہے، حق کو کیسے پہچانا جاتا ہے، حق پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ باطل کیا ہوتا ہے، باطل کو کیسے پہچانا جاتا ہے، باطل سے کیسے بچا جاتا ہے، باطل سے بچنے کے لیے کیسے اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے. کیوں پوچھا انہوں نے؟ تاکہ وہ اس میں انوالو غلطی سے بھی نہ ہو. تو آپ کو اپنے آس پاس کی دنیا کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے. یہ جس دنیا میں آج میں اور آپ رہتے ہیں، یہ دنیا جو ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا ہے، یہ بالکل ایک اپنے اوپر وینیئر چڑھائے ہوئی ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو قرآن میں کیا ملتا ہے؟ سود کھانے والے کے لیے رسول اللہ اور اللہ کا کیا حکم ہے؟ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے، ہے نا؟ یہی کہا ہے نا. آپ ذرا بینک میں جائیے، کسی کنونشنل بینک میں جائیے، آپ کو سود کے لیے، انٹرسٹ کے لیے وہاں پر جو آپشن ملتے ہیں، یہ والا آپ یہاں کا ہاؤس فائنینس میں لے لیں، یا آپ جو ہے وہ ہوم لون لے لیں، یا کوئی سا بھی لون لے لیں. اور وہ ایک آدمی دکھاتے ہیں جس نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور اپنا وہ بریف کیس جو ہے ہوا میں اچھال رہا ہے، اور چہرے کے اوپر ہنسی اور مسکراہٹ اور سکون ہے اس کے چہرے پر. یعنی لون لینے کے بعد، جس لون پر وہ قرض شکل میں ایک تو قرض لیا، اس کے بعد اس پر سے سود ادا کرے گا، اس کے پاس دکھایا کیا جاتا ہے؟ بہت ہی خوش انسان، بہت ہی زیادہ دنیا کو انجوائے کرنے والا انسان. حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ سود دے رہے، جو قرض اتار رہے ہوتے ہیں اور جو سود اس کے اوپر اتار رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں آپ کو سکون نظر نہیں آتا. آپ باٹم سے ٹاپ تک چلے جائیں، ان کی زندگیوں میں آپ کو سکون نظر نہیں آتا. آپ باٹم سے ٹاپ تک چلے جائیں. کم سے کم ویلیو رکھنے والا انسان چھوٹے سے چھوٹا لون بھی لیتا ہے نا، اس کی زندگی میں بھی آپ کو سکون نہیں ملتا. جس انسان کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے خلاف اللہ اور رسول کی جنگ ہے، اس کی زندگی میں ٹرینکوالٹی آ ہی نہیں سکتی. ایمان ہونا چاہیے آپ کا، ایمان رکھیں اللہ پر. کس چیز کی ایڈورٹیزمنٹ کے پیچھے ہم کھوتے ہیں؟ کبھی آپ کو کوک کا ایڈ کوئی ایسا ملا کہ بہت ہی اوبیس قسم کا انسان، موٹا بھدی انسان کوک پی رہا بیٹھا ہوا، دکھاتے ہیں آپ کو کبھی کوک پی پی کے؟ حالانکہ حال کیا ہوتا ہے اگر آپ ریگولر کوک پیئیں؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ ایک گلاس پورے کا پورا چینی کا پی رہے ہیں. اصل میں کوک پیتے ہوئے دکھاتے ہیں اسمارٹ اینڈ سلم لوگ، بھاگتے دوڑتے بیچ کے اوپر بھاگ رہے ہیں، یہاں سے وہاں انجوائے کر رہے ہیں، دوستوں میں ادھر سے ادھر پدک رہے ہیں مزے سے، اور کوک پی رہے ہیں. حالانکہ حقیقت میں کوک کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے انٹرنلی آپ کے آرگنس کا ستیاناش کر دیتی ہے. شوگر سے آپ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. دکھایا ایڈورٹیزمنٹ میں کچھ اور جاتا ہے، دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے. اپنے بچوں کو کریٹیکل انالیسس کرنا سکھائیں، تبھی ان کو صراط مستقیم نظر آئے گا، ورنہ ان کو صراط مستقیم نظر آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ نے جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور اللہ نے جہنم کو نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے. تو پھر کون جائے گا جنت کے پاس؟ جس میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آ جائے گا وہی جائے گا. اپنے بچوں کو اس دنیا کی حقیقت دکھائیں، ڈیوینٹ راستہ واضح کریں، ورنہ ان کو صراط مستقیم نظر نہیں آئے گا. 50 ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ فلاں اینٹی بائیوٹک، آپ کو پتا ہے نا فلو کے بارے میں، اگر کسی کو فلو ہوتا ہے تو کیا اصول ہے؟ عقلمند اصول آج سائنس نے آپ کو کیا بتا دیا؟ آپ دوا کھائیں یا نہ کھائیں، ہاؤ مینی ڈیز اٹ ول ٹیک؟ 7 days it will take. اگر آپ کو فلو ہو جاتا ہے، آپ دوا کھائیں یا نہ کھائیں، یا آپ کے 7 دن میں بیماری جائے گی. اگر 50 ڈاکٹر اپنے 500 پیشنٹس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ فلو کے اندر اینٹی بائیوٹک دینا یوز لیس ہے، صحیح؟ ایک ڈاکٹر اس کے مقابلے میں کہتا ہے کسی دیہات میں بیٹھا ہوا 10 مریضوں کے اوپر اپنا تجربہ کر کے کہ فلو کے اندر اینٹی بائیوٹک فائدہ دیتی ہے. آج کی دنیا میں میڈیکل میگزین کون سی رپورٹ کو ایشو کرے گا جو فارماسیوٹیکل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ 50 ڈاکٹر کی ایکسپیریمنٹ کی رپورٹ کو سامنے لایا جائے گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اینٹی بائیوٹک لیں، یا اس ایک ڈاکٹر کو دلیل بنا کر اس میڈیکل میگزین میں مینشن کیا جائے گا کہ نہیں آپ کو چاہیے کہ آپ فلو میں اینٹی بائیوٹک لیں؟ کس کو لایا جائے گا؟ اس ایک ڈاکٹر کو. لاجک آپ کو یہ کہتی ہے؟ 50 ڈاکٹر نے 500 لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ چیز گیج کر لی کہ فلو کے اندر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کا میڈیکل میگزین کیوں، یا آپ کا فارماسیوٹیکل میگزین کیوں آپ کو اس ایک ڈاکٹر کو دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ ان کو اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے. اپنے بچوں کو کریٹیکل انالیسس سکھائیں. اگر آپ میں سے کسی کا تعلق میڈیا سے رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میڈیا جو دکھاتا ہے اس کے پیچھے بالکل الگ ہوتا ہے. بالکل الگ دنیا، کمپلیٹلی ٹوٹلی الگ دنیا. حقیقت پہچانیں، آپ پہچانیں گی، آپ کے سینسز شارپ ہوں گے، آپ اپنے بچوں کو گروم کر سکیں گے. جب آپ ہی صرف جو ہیں وہ اپنے آپ کو کچن تک، یا آپ ہی اپنے آپ کو صرف ٹی وی شوز تک، یا آج بھی پڑھی لکھی دین کی کلاسز میں جانے والی عورت کے آج بھی سوال یہ ہوں گے کہ کیا ہم ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں، کیا ڈرامہ حلال ہے؟ فور گاڈ سیک، دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم صرف انہی سوالوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہر چیز پر حلال اور حرام کا لیبل نہیں لگ سکتا. قرآن پڑھیے، آپ کو پتا چل جائے گا ڈرامہ کس کیٹیگری میں آتا ہے. ڈرامہ لہو الحدیث کے اندر آتا ہے. اٹس اے لغو تھنگ، یوز لیس تھنگ، ہر وہ چیز جو نہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے اور نہ آپ کو آخرت میں فائدہ دے. اٹ از اے ڈیوینٹ راستہ، کلیئر کٹ ڈیفینیشن آف اسلام. کون سا ڈرامہ دیکھ کر آج آپ اور میں سدھرے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے ڈرامے بڑے اصلاحی ہوتے ہیں. کون سی اصلاح ہوئی ہے معاشرے میں؟ اور اللہ ماشاء اللہ، اب تو میرا خیال ہے کوئی ڈرامہ بھی ایسا نہیں آتا ہوگا. آتے ہوں گے کبھی ہمارے بچپن کے ڈرامے جو تھے آج سے 10 سال 15 سال پہلے. اب کون سا ڈرامہ اصلاحی اینگل سے آتا ہے؟ ایک زمانے میں ڈرامے بنتے تھے کہ اگر لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی ہے تو اس کا برا انجام ہوتا تھا، اور وہ پلٹ کر ماں باپ کے پاس آتی تھی اور وہ ریگریٹ کرتی تھی کہ میں نے غلط قدم اٹھایا. آج کیا دکھایا جاتا ہے؟ لڑکی بھاگتی ہے اور اس کے بعد وہ شادی کرتی ہے اور وہ ہیپیلی ایور آفٹر رہتی ہے، اور ماں باپ کو پروف کر کے دکھاتی ہے کہ دیکھا میرا ڈیسیجن ٹھیک تھا، آپ کا غلط تھا. یو ور رانگ، آئی واز رائٹ. کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ اس معاشرے کی حقیقت کو پہچانے. یہ ایک وشز سرکل ہے جو آپ کو اور مجھے ایک دلدل میں گرا رہا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے اوپر اپنا معاملہ جو ہے بھروسے کا نہیں ڈالیں گے، اس اسلام کے اوپر کمند نہیں ڈالیں گے، اس قرآن کی رسی کو نہیں تھامیں گے، ہم کب تک صرف اور صرف سنیں گے اور سنیں گے اور سن سن کر سن ہو جائیں گے. ویسے ہی سن رہی ہیں تو سن بھی ہو جائیں تو کیا بات ہے. صرف سننا فائدہ نہیں دے گا. یہ جو دنیا کی اتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتی ہیں تو پڑھا کریں. خواتین، مسلمان عورتیں شادی کے بعد سمجھتی ہیں پڑھنا لکھنا چیپٹر کلوز. آج جتنا کتابیں پڑھنا آسان کام ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. آج جتنی کتاب ایزیلی اویلیبل ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مائیں کیا، آج کل کے تو بچے کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں تیار ہوتے ہیں. کتاب کا میڈیم دنیا میں سے آہستہ 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 آبسلیٹ کیا جا رہا ہے. آپ دنیا کے بارے میں بھی جانیے، آپ اپنے آس پاس کا علم حاصل کیجئے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو صرف دھوبی کا حساب نہیں لکھنا ہوتا، آپ کو کچھ اور بھی لکھنا، صرف گروسری لسٹ نہیں بنانی ہوتی، آپ کو کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، آپ کو اپنے پاس آس پاس کے حالات سے واقفیت حاصل کرنی ہوتی ہے، چیزوں کا کریٹیکل انالیسس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈیوینٹ راستوں پر نہ جائیں تو پلیز دنیا کی حقیقت کھول کر ان کے سامنے بیان کریں. اور یہ آپ اسی وقت بیان کر سکتی ہیں جب آپ خود اس چیز کا علم رکھتی ہوں گی، ورنہ ہوگا یہی کہ الٹیمیٹلی آپ اور میں بھی خدا نہ خواستہ خسارے کا شکار ہوں گے، اور ہم کسی دھوکے میں ہی دنیا گزارتے رہیں گے. اور اللہ نے کرے کہ قیامت کے دن ہم بظاہر جو دنیا میں بڑی نیکیاں کرنے والے تھے وہاں ہم اٹھیں تو عاملہ تو ناسوا کی کیٹیگری میں اٹھیں، عمل کرنے والے اور تھکنے والے، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو راکھ بنا کر ہمارے سامنے دے دیا جائے. تو صراط مستقیم کے اوپر اگر میں نے اور آپ نے آنا ہے تو ہمیں ڈیوینٹ راستے کو بھی معلوم کرنا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ تاکہ میں اس پر چل سکوں، اس لیے کہ تاکہ میں اس سے بچ سکوں. میں بچوں گی تو اپنی اولاد کو بچاؤں گی، میں بچوں گی تو اپنے گھر والوں کو بچاؤں گی، میں بچوں گی تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بچاؤں گی، اور انشاءاللہ پھر میں اپنے علم کا حق ادا کروں گی. علم کے حق ادا کرنے کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جیسے علم کو حاصل کیا جائے ایسے ہی اس پر عمل کیا جائے، اور ایسے ہی اس کو آگے پہنچایا جائے. تو یہی چیز مجھے اور آپ کو اس جگہ پر سورہ فاتحہ کے سکھائی گئی ہے کہ صراط مستقیم کی کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہچان لیں کہ ہمارے ارد گرد آس پاس کون سے راستے وہ ہیں جس پر مجھے اور آپ کو بالکل بھی قدم نہیں رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اس چیز کو واضح بھی کر دیا کہ فاتحہ جو ہے وہ بندے نے اللہ سے ہدایت مانگی کہ اللہ مجھے آپ سے ہدایت چاہیے، اور بندے نے آلریڈی کلیم کر دیا تھا ایاک نستعین کہہ کے کہ اللہ میں آپ کی مدد کے بغیر اس راستے پر نہیں چل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے کو بتا دیا کہ یہ تمہیں کون سا راستہ ہے جس کے اوپر تمہیں چلنا ہے. آگے اللہ نے کہا ڈیوینٹ راستہ، بندہ خود کلیم کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس ڈیوینٹ راستے پر نہیں چلنا. صراط الذین انعمت علیہم، آگے آپ کیا کہتی ہیں؟ غیر المغدوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے اس راستے پر نہیں جانا وہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر غضب ہوا، اور وہ جو بھٹک گئے تھے، وہ جو راستہ بھول گئے تھے، وہ جو گمراہ ہو گئے تھے، وہ جنہوں نے مس کیا تھا، وہ جو کامیاب نہیں ہوئے تھے. اللہ میں اس راستے پر نہیں چلنا چاہتی. اور جب تک آپ اپنے آپ کو اس راستے سے دور نہیں رکھ سکتی، بچا نہیں سکتی، جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ راستہ تھا کون سا، کیسے لوگوں کا راستہ تھا، کس طرح کا ڈائریکشن اور کس طرح کا موڑ تھا، کیسا ٹرن تھا جو اگر میری زندگی میں آ گیا تو مجھے ایکسٹرا کیئرفل ہو جانا ہے اس جگہ پہ کہ کہیں میں یہ ٹرن نہ لے لوں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی ایگزامپل دی ہیں اور ہمیں کہا ہے کہ ان کو رول ماڈل بناؤ، اسی طرح سے اللہ نے ہمارے سامنے بری ایگزامپل رکھ کے ہمیں وارن کر دیا کہ دیکھو ان جیسے مت ہو جانا. اگر قرآن صرف اچھی ایگزامپل سے بھرا ہوتا تو آپ کو قرآن کے اندر ابو لہب کا اور فرعون کا معاملہ اور قارون کا معاملہ نہ سنائی دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیوں بیان کیا، ابو جہل کو کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کانٹیکسٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کیوں ولید بن مغیرہ کو کانٹیکسٹ میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرعون کو بیان کیا اور کھول کر بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں ابو لہب کو بیان کیا، تاکہ اس مائنڈ سیٹ کا آپ اور میں شکار نہ ہو. قارون کو جانتے؟ کون تھا قارون؟ فرعون کے محل کا منسٹر تھا. تعلق کس قوم سے تھا؟ فرعون سے تھا، بنی اسرائیلیوں میں سے تھا. قارون بنی اسرائیلیوں میں سے تھا اور وہ بنی اسرائیلیوں کے خلاف فرعون کے پاس جا کے ان کا سپائے بن گیا تھا. وہ بنی اسرائیلیوں کی خبریں فرعون کو دیا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں فرعون اس کو نوازا کرتا تھا، اس لیے کہ ایک مٹیریلسٹک انسان تھا. قارون کی ایگزامپل آپ کو اور مجھے کیوں دی گئی؟ تاکہ آپ اور میں مٹیریلسٹک نہ ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں مٹیریلزم کے اوپر بات کروں، مگر میں پھر بھی کر رہی ہوں. کیا آپ لوگ مجھے اپنا کل تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں ایکسٹرا؟ کل ہمارا انشاءاللہ آخری یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، آخری دن ہے انشاءاللہ ان سیشنز کا. کل ہم آرام سے 4:30-5 بجے تک بیٹھ سکتے ہیں؟ مشکل تو نہیں ہوگی؟ ہوگی فرد نہیں، جو اچھا جو آسانی سے بیٹھ سکے. اس لیے کہ میں آلریڈی بہت سی چیزیں سکپ کر گئی ہوں اس کے اندر. میں نے آپ کو صراط الذین انعمت علیہم میں انبیاء شہداء صالحین پر بالکل بھی بات نہیں کی ہے، میں اس وہاں سکپ کر گئی ہوں. لیکن جو چیزیں ڈائریکٹلی آپ کے اور میرے آج کے عمل سے ریلیٹڈ ہیں، اس پر بات کر لینے میں میرا خیال ہے آپ کا اور میرا فائدہ ہی ہے. قارون کے اگزامپل قرآن میں کیوں دی گئی؟ تاکہ آپ اور میں یہ جان لیں کہ قارون مٹیریلسٹک انسان تھا، اور اس مٹیریلسٹک انسان کا انجام کیا ہوا تھا؟ کیا بتاتا ہے قرآن؟ اللہ نے اس کو اس کے غرور کی وجہ سے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا. اب وہ قیامت تک کہاں دھستا چلا جائے گا اور زمین نیچے کیا ہے، واللہ عالم. بہت سخت سزا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو بہت زور کی آواز آئی اور سب نے سنی، صحابہ نے بھی سنی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر تھا جس کو جہنم کے منہ سے 70,000 سال پہلے گرایا گیا تھا، اور آج وہ اس کے باٹم میں، اس کی ڈیپتھ میں گرا ہے آ کے. کتنی گہری ہے جہنم؟ اتنی ہی گہری ہے. تو اس جہنم سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ قارون کا مائنڈ سیٹ مٹیریلسٹک تھا. کیا آپ اور میں آج مٹیریلسٹک ہیں؟ کیا ہمارے بچے مٹیریلسٹک ہیں؟ آئی فون سے نیچے ان کو کوئی فون نہیں چاہیے ہوتا، میک سے نیچے کوئی لیپ ٹاپ نہیں چاہیے ہوتا، برانڈیڈ جوتے اور کپڑوں کے علاوہ ان کو کوئی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی. تو ہم مٹیریلسٹک ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم کس کی مینٹیلٹی کو فالو کر رہے ہیں، اپنے رول ماڈلس کی یا قارون کی؟ تو جو جس کے رول ماڈل اور جس کے طریقے پر ہوگا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. تو کیا تیاری کر رہے ہیں اپنے لیے؟ جس عید کے لیے اپنے لیے اتنی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. اور جس جنت اور دوزخ کے بارے میں شیورٹی ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے ان دونوں میں سے ایک ٹھکانہ تو نصیب میں آئے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے؟ کسی نے کہا ہے نا کہ وہ کیسا انسان ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے اور سو رہا ہے، اس جہنم سے بچنے کا عمل نہیں کر رہا. اور وہ کیسا جنت کا طالب ہے جو کہتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے جنت چاہیے، اور اس کے لیے سٹرگل نہیں کرتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو نکال سکیں اور اپنے اندر سے بھی اس چیز کو نکال سکیں. دنیا کے معاملے میں ایک اصول رکھ لیں، جو ملتی ہے الحمدللہ، جو نہیں ملتی الحمدللہ. اگر آپ کا یہ اصول دنیا کے معاملے میں ہوگا، آپ دیکھیں گے اللہ آپ کے قدموں میں دنیا لے کر آ جائے گا. آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو کیسے نواز رہا ہے. اللہ کے بندے بننے کی کوشش تو کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آنے کی کوشش تو کریں، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنے لیے فائدہ مند تو سمجھیں. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، اچھا نہیں، اچھا آج نہیں کل، ہم پروکراسٹینیشن کے اندر وقت گزار دیتے ہیں. اچھا یہ ہو جائے تو کروں گی، اچھا یہ کام ہو جائے تو نیکی کرنا شروع کروں گی، عمرہ کر کے آؤں گی تو نیکی کا کام کروں گی، حج کر کے آؤں گی تو نیکی کا کام کروں گی، بچوں کی شادی ہو جائے تو نیکی کا کام کروں گی. ہم کب تک ڈیلے کرتے رہیں گے؟ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جائیں تو قرآن کا علم حاصل کروں گے. جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ کہتی ہیں اب تو ٹائم ہی نہیں، اب تو میں نانی بھی ہوں اور دادی بھی ہوں تو گھر سے کیسے نکلوں. یہ دنیا آپ کو اپنے اندر انوالو کر کے رکھے گی، ایک کے بعد ایک آپشن آپ کے سامنے یہ دنیا تھرو کرے گی. دنیا کا دجل کیا ہے؟ دجال تو پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے ہمیں دجال دیکھنا پڑے، لیکن دنیا کا دجل ہر کوئی دیکھے گا. اور دنیا کا دجل آج آپ کی اور میرے سامنے ہے. دنیا کے گٹس اینڈ گلٹرز ہم سب کو نظر آ رہے ہیں، ہمارے سامنے ایک سے ایک یہ جو ہے آپشن تھرو کرتی ہے تاکہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جو راستہ مغدوب علیہم لوگوں کا تھا. اللہ نے کہا کہو کس طرح سے، غیر المغدوب علیہم ولا الضالین، یعنی دو کیٹیگریز اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دو کیٹیگریز بیان کی، اور جن دونوں کیٹیگریز سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ ہمیں ان دونوں جیسا نہ بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جو اکثر تفاسیر کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں سکالرز نے، مفسرون نے مینشن کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مغدوب علیہم کے لیے جو یہاں پر الفاظ آئے، اس سے یہاں پر مراد یہود ہیں، جیوز ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز. سارے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے چند فالوورز. اس لیے کہ یاد رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے وہ فالوورز جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں دیکھا، صرف موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں اور ان پر ایمان لے آئے، وہ اس دور کے مسلمان تھے. یاد رکھیں، جس نبی کے جو فالوور تھے اور جنہوں نے اگلا نبی آنے سے پہلے ہی موت کو دیکھا اور پچھلے نبی کی تعلیمات پر ایمان لائے اور عمل کیا، وہ اس دور کے مسلمان تھے. تو مفسرون کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مغدوب علیہم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے چند فالوورز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ یہود ہیں، اور اسی طرح الضالین کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے چند فالوورز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ الضالین ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں، اور یا آپ نے حدیث یہ والی پڑھی، اس کو پڑھنے کے بعد ایک مائنڈ سیٹ یہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ ہمیں کون سا راستہ نہیں چاہیے، اللہ ہمیں یہود اور نصارہ کا راستہ نہیں چاہیے. لیکن یاد رکھیں، حدیث کو آپ کے سامنے ایک حدیث آتی ہے، چلیں آپ ہیں بہت اچھی لینگویج کی ایکسپرٹ، آپ کو بہت اچھی گرامر عربی زبان کی آتی ہے، آپ کو میں ایک آیت جو ہے، ایک آیت یا ایک حدیث دیتی ہوں کہ یہ عربی کا ٹیکسٹ ہے، اس کو اینالائز کر کے بتائیں. ہو سکتا ہے آپ اس کو پرفیکٹلی اینالائز بھی کر لیں اور آپ پرفیکٹلی اس کا ترجمہ بھی کر لیں، لیکن کیا یہ آپ کے علم کے لیے کافی ہے؟ یہ آپ کے علم کے لیے کافی نہیں ہے. اس کا ثبوت آپ کو کئی احادیث سے مل سکتا ہے، کئی آیات سے مل سکتا ہے. اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ کم سمجھی جانے والی حدیث ہے، ان میں ایک حدیث یہ بھی شامل ہے کہ سمجھ لیا گیا سیدھا سیدھا کہ ہم جیوز اور کرسچنز کا راستہ نہیں مانگ رہے. اس کو اوور آل کر کے بیان کر دیا جاتا ہے. احادیث کی ہمیشہ شرح دیکھی جاتی ہے، یعنی کمنٹری دیکھی جاتی ہے محدثین کی، کہ اسکالرز نے حدیث کو ڈیفائن کیسے کیا ہے، کس ماحول میں کون سی حدیث کس وقت کس کے لیے اور کیوں کہی گئی، یہ پورا سینیریو چیک کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر خواتین کے لیے آپ نے اکثر و بیشتر یہ بات سنی ہے کہ خواتین کی نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین کی نماز ان کے گھر کے اندر, گھر کے اندر بھی کسی کیبنٹ کے اندر سب سے اچھی ہے. کیبنٹ کے اندر آتا ہے سب سے اندر کے خانے میں. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. ابو سعید الحمیدہ السعدی کی جو بیوی تھیں ان کے لیے آتا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے ایڈریس کر کے کہا کہ عورت کی نماز سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر کے جگہ پر پڑھتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہمارے سامنے آ گئے. اس سے ہم سمپل رولنگ کیا نکالیں گے کہ ہم کل سے سب عورتوں کو مسجد جانے سے منع کر دیں, جبکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم سے عورتیں مسجد جانے کا پوچھیں تو تم انہیں مت روکو. تو کیا یہ دونوں چیزیں کانٹروڈکٹ نہیں کر رہی؟ آپ کو اور مجھے کون بتائے گا کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ عورت کے لیے نماز گھر کے سب سے اندر کے حصے کی بہترین ہے, یہ ایک کس ریفرنس میں اور کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی؟ ان خاتون کے لیے, ان صحابیہ کے لیے جن کو رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی, ان کے شوہر کے لیے آتا ہے کہ ان کے شوہر پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیوی مسجد جایا کریں, جبکہ ان کی بیگم کو بہت شوق تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں. ان صحابیہ کے لیے آتا ہے کہ ان کو بہت شوق تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہیں وہ نماز پڑھیں, لیکن ان کے شوہر کو پسند نہیں تھا. تو اب آپ ریفرنس سمجھ جائیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو کیوں کہا کہ یہ اپنے شوہر کی بات کو ویلیو کریں, اور جب ان کے شوہر کو نہیں پسند ہے تو پھر یہ مسجد نہ آیا کریں. ان کے شوہر کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے کہ تاکہ وہ مسجد نہ جائیں, ایک دن چھپ کر, دو دن چھپ کر جب وہ عشاء کی نماز کے لیے گئیں تو ان کو پتھر بھی مارے کہ تاکہ ان کو لگے کہ کوئی ان کو چھیڑ آیا ہے, اور وہ ڈر کے مارے پھر اگلے دن, اور پھر وہ دو دن تین دن مسجد نہیں گئیں, لیکن چوتھے دن کسی نے ان کو بتا دیا کہ وہ جس نے تمہیں پتھر مارے تھے وہ تمہارا اپنا ہی شوہر تھا, تو انہوں نے دوبارہ مسجد جانا شروع کر دیا. مطلب کیا ہے؟ احادیث کا کانٹیکسٹ اور احادیث کی شرح اور محدثین نے اس کے بارے میں اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہے, اس سارے علم کو رکھتے ہوئے جو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ تھا جس میں وہ حدیث بیان کی گئی, یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ سب سے اہم ہوتا ہے. تو صرف حدیث دیکھ کر اور اس کے الفاظ پڑھ کر آپ میں بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ آتا ہے, تو ہم تو اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے جس کانٹیکسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہوتی ہے. تو اب جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ اس آیت میں مراد مغدوب علیہم سے یہود ہیں اور دالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں, تب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں مثال کے طور پر کوئی عیسائی رہتا ہے اور آپ اس کے گھر جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں ہیلو الدالین, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں الدالین کہا ہے, تو اب آج سے میں تمہیں الدالین کہا کروں گی, اس کا ہرگز یہ مطلب نہ, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہر کرسچن کو الدالین سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ الحمدللہ سب سے زیادہ جس مذہب سے لوگ اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں وہ کرسچینٹی ہے. آج الحمدللہ سب سے زیادہ مسلمان ہونے والا طبقہ کرسچنز کے ہی سرکلز میں سے نکل رہا ہے, تو آپ ان کو اوور آل کرسچنز کو الدالین کہہ کر جو ہیں وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بیہیویئر ڈسکرائب کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیہیویئر کی لیونگ ایگزامپل بتا کر اس کو بیان کیا ہے. یقیناً سب جیوز مراد نہیں ہیں, سب کرسچنز مراد نہیں ہیں. سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی بات کیا ہے؟ امام فخر الدین کہتے ہیں, امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں کہ اصل میں جب سورہ فاتحہ میں کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو یہاں پر اس بیہیویئر کے اوپر کرٹیسزم ہے جس کے اوپر غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے تھے, وہ بیہیویئر امپورٹنٹ ہے. اب یہ بتائیں, جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بیہیویئر ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اصل میں یا تو ان لوگوں کا ہے جو کہ گمراہ تھے, یا ان لوگوں کا ہے جن پر غضب ہوا, جن کے اوپر ریج آیا, جن کا نقصان ہوا, تو کیا اس بیہیویئر کے بارے میں آپ کو اور مجھے علم ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے, تاکہ میں اور آپ اس بیہیویئر کو نہ اپنائیں, میں اور آپ اس بیہیویئر پر عمل کرنے والے نہ بن جائیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ یہاں صرف یہود اور نصارہ کہنا ہوتا تو کیا قرآن میں یہود اور نصارہ کے الفاظ نہیں آتے؟ قرآن میں یہود بھی آتا ہے, قرآن میں نصارہ بھی آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہاں صرف اور صرف یہ کہنا ہوتا کہ دیکھو یہود کے راستے پر مت جانا, دیکھو نصارہ کے راستے پر مت جانا, تو اللہ کہتا غیر الیہودی ولا النصارہ, نہ تم یہود کو فالو کرنا نہ تم یہود کے راستے پر جانا اور نہ تم نصارہ کے راستے پر جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا۔ سمجھنے کا باٹم لائن یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بیہیویئر کو بتایا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے، انعمتا علیہم لوگوں کی کرائٹیریا پر آنا ہے، ان کے جیسا مائنڈ سیٹ بنانا ہے، اس مائنڈ سیٹ سے بچنا ہے جو مائنڈ سیٹ آگے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ مائنڈ سیٹ سمجھیں کہ دالین اور مغدوب علیہم، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے دو بیٹے ہیں، صحیح، آپ کہتی ہیں چلیں، آپ بہت ان کی پسند کا چاکلیٹ کیک لے کر آتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ چاکلیٹ کیک میز پر رکھا ہوا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، جب میں نماز پڑھ کر آ جاؤں گی اور تمہارے ابا آفس سے آ جائیں گے پھر ہم اس کو کھائیں گے، اور کہتی ہیں ادھر آؤ۔ آپ اس کا ڈوم اٹھاتی ہیں اپنے کیک پلیٹ کا، کہتی ہیں اسمیل کرو کتنی اچھی خوشبو ہے، اور پھر دوبارہ کور کر دیتی ہیں، صحیح۔ اب آپ کے دو بیٹے ہیں، چلیں دو میں سے ایک بیٹا وہاں موجود تھا، بڑا والا، چھوٹا والا جو ہے وہ اوپر موجود ہے، وہ یہاں نہیں ہے، اوپر کمرے میں اپنے۔ تو آپ نے بڑے بیٹے سے کہا کہ دیکھو میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اتنی دیر میں تمہارے ابا آ جائیں گے، ہم سب مل کر کھائیں گے، ہاتھ مت لگانا، یہ سامنے رکھا ہوا میں بتا کر جا رہی ہوں، اور چھوٹے کو بھی بتا دینا وہ بھی ہاتھ نہ لگائے، بالکل سختی سے منع کر رہی ہوں۔ اب آپ یہ کہہ کر چلی گئیں، آپ نے مثال کے طور پر کہا ایک بیٹے کو، چلیں آپ کی ایک بیٹی ہے سدرا اور ایک بیٹی ہے میوش، آپ نے سدرا کو کہا سدرا بڑی ہے اور میوش اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ اب جب آپ واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ سدرا اور میوش دونوں کوکی مونسٹر کی طرح کیک کھا رہی ہیں۔ اب یہ بتائیں آپ کو غصہ آئے گا؟ پہلی بات تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ ایسی اماں ہیں کہ بالکل ہی غصہ نہیں آئے گا، او میرے بچے کیک کھا رہے ہیں، اور کھا لو، شاباش، اور کھا لو۔ کبھی کبھی دیسی امائیں طنز میں ایسے بولتی ہیں، اچھا کیک کھا رہی ہو، کھاؤ میرے بچے، اور اس کے بعد ایک آتی ہے پیچھے سے۔ لیکن بہرحال غصہ تو آپ کو آئے گا نا، کہ آپ منع کر کے گئی تھیں۔ اب یہ بتائیں آپ زیادہ کس کو ڈانٹیں گی، سدرا کو کہ میوش کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ سدرا بڑی بھی تھی اور آپ سدرا سے کہہ کے گئی تھیں کہ دیکھو کیک نہیں کھانا، اور میوش کو بھی بتا دینا کیک نہیں کھانا ہے، صحیح۔ تو جو آپ نے سدرا کو کہا اور سدرا کو ڈانٹا، اس لیے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو بتا کے گئی تھیں، سدرا کے اوپر آپ کا غضب ہوا، اگر ہم اس کو سمجھیں، اور مہوش دوالین کی کیٹیگری میں آ گئی، اللہ نہ کرے۔ سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ چلیں اب ایک اور ایگزامپل سے سمجھ جائیں۔ آپ اسکول میں پڑھتی ہیں، جو نہیں پڑھتے اسکول میں وہ امیجن کریں آپ اسکول میں چلے گئیں، صحیح ہے، سب ینگ ہو گئے، آپ کے ٹیچر آپ کو اسکول میں جو میتھس پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آج فرائیڈے ہے اور منڈے کو ٹیسٹ ہے، اور منڈے کو جو ٹیسٹ ہے اس میں یہ 10 کوسچنز میں دوں گا اور اس کے یہ آنسرس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بچے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اچھا واہ بھائی، ہمیں تو ٹیچر نے سارا پیپر ہی بتا دیا۔ اب منڈے کو بچے آئے، ٹیچر نے سارا پیپر آؤٹ کر دیا اور آنسر بھی آؤٹ کر دیا، منڈے کو بچوں نے پیپر دیا تو سارے بچے فیل ہو گئے۔ اب ٹیچر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ اب مثال کے طور پہ 15 بچے تھے، 15 میں سے 14 فرائیڈے کو آئے ہوئے تھے جنہوں نے پیپر سنا اور آنسر بھی سنے اور کوسچنز بھی سنے، اس کے باوجود وہ منڈے کے پیپر میں فیل ہو گئے۔ ایک بچہ وہ تھا جو اس دن ایبسنٹ تھا، فرائیڈے کو آیا ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیچر نے کوسچنز ہی بتا دیے اور ان کے آنسر بھی بتا دیے، وہ بھی آیا، وہ بھی فیل ہو گیا۔ تو کیا نہیں، وہ پاس نہیں، وہ بھی فیل ہو گیا۔ تو کیا یہ بتائیں کہ وہ والے 14 والا گروپ اور یہ ایک بچہ سب برابر ہیں؟ ٹیچر کا غضب کس پر ہوگا؟ 14 پر ہوگا۔ اور دولین کی کیٹیگری میں کون آئے گا؟ وہ ایک بچہ جو کہ فرائیڈے کو ایبسنٹ تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیچر نے سارے جو ہیں وہ کوسچن آؤٹ کر کے آنسر بھی بتا دیا، صحیح۔ یہی فرق ہے مغدوب علیہم اور الدولین کے اندر۔ اگر ہم اس فرق کو سمجھیں گے تو ہم ان دونوں مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ غضب کس کو کہتے ہیں؟ غضب ایک تو ہم اردو میں آرام سے کہتے تھے نا غصہ، انگریزی میں اینگر، اور اینگر سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ ریج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے اوپر غضب ہوا، ریج کا شکار ہوئے، اور دوسرا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ مغدوب علیہم جو ہیں وہ یہود ہیں؟ اس لیے کہ یہود کے پاس علم تھا، یہود نالجیبل تھے، یہود کے پاس تورات تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی تورات کی شکل میں، تورا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی تورا کی حکمت دی گئی تھی انجیل کی شکل میں بائبل. عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے احکامات لے کر نہیں آئے تھے, اسی شریعت کو فالو کر رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. بائبل کے اندر, انجیل کے اندر ان احکامات کی حکمت دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو اصل میں علم دیا تھا, اور آپ یہود کے بارے میں کثرت کے ساتھ قرآن میں پڑھتی ہیں اور خاص طور پر سورہ بقرہ میں پڑھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تو دیا تھا, لیکن وہ علم جو تھا وہ ان کے علماء تک ریسٹرکٹ ہو گیا تھا. وہ ہر ایک کو کتاب نہیں پڑھنے دیا کرتے تھے. آج بھی اگر آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں تو وہ اپنی کتابوں کو, اپنے سکرولز کو بڑے بڑے باکسز کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں, اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو کھولا جاتا ہے, اہتمام کے ساتھ اس کو کسی محفل میں, کسی گیدرنگ میں لایا جاتا ہے, اور پھر اس کی پوری سیریمنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ نکلتی ہے, سکرولز باہر آتے ہیں, اور پھر وہ کھولی جاتی ہے. اور بالکل یہی انداز, یہی تعظیم کا انداز ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا. ہم اپنے قرآن کے کورز کتنے خوبصورت بناتے ہیں, ہم اپنے قرآن کے پیپر الحمدللہ کتنا اچھا پرنٹ کرتے ہیں, ہم اپنے, اب تو وہ فیشن نہیں رہا, ورنہ ایک ٹائم پہ تو قرآن کو وہ کپڑوں کے اندر لپیٹتے تھے نا, وہ جو گوٹا والا اس پہ لگا ہوتا تھا, گوٹا کناری, ہاں جزدان میں, بالکل. اب وہ ایک زمانے میں رحل بھی ہوتی تھی, اب تو ہم رحل وہ والی استعمال ہی نہیں کرتے, جو ووڈن رحل آتی تھی جس کے اوپر آپ اسٹینڈ پر رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. یہ سب چیزیں تو ہیں. اس کے بعد اس قرآن کے اندر جو ایسنس موجود ہے وہ کتنا اندر اترا, وہ کتنا دل کی گہرائی میں اترا, اتنا اس نے کتنا میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ جب کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی. اس نے آیت نے کتنا مجھ پر اثر کیا کہ جب کسی نے مجھ پر غصہ کیا میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں, کاظمین الغیظ, اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, اور آسان نہیں ہوتا غصے کو پینا. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں, اگر اللہ نے آپ کو شارپ عقل بھی دی ہے, اگر اللہ نے آپ کو انٹلیکٹ بھی دی ہے, اگر اللہ نے آپ کو تھوڑا بہت دین بھی دے دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائر سائٹڈ نیٹ بھی بہت دی ہوگی, آپ کے اندر فائر سائٹڈنیس بھی بہت ہوگی. اور جب ایسا انسان بولتا ہے تو وہ بہت تیز بول سکتا ہے. ایسے موقع پر اپنی زبان کو تھام لینا, ایسے موقع پر اپنے الفاظ کو کنٹرول کر لینا, اپنے بریکس یوز کر لینا, کسی کے غصے کے اوپر اپنا غصہ نہ کرنا, اللہ نے کہا یہی صفت متقی لوگوں کی آتی ہے. اور متقی کیسے ہوتے ہیں؟ عافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینے والے, لوگوں کو ان کی غلطیوں کے اوپر جھنجھوڑنے والے نہیں, غصہ کرنے والے نہیں, بدلہ لینے والے نہیں, معاف کر دینے والے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ مائنڈ سیٹ دیا ہے. ہم اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, ہم صرف اس کو لپیٹ لپیٹ کر رکھیں گے. کبھی دیکھیں اور کبھی سوچیں کہ آپ کے قرآن کے اوپر رمضان کے بعد کتنی ڈسٹ پڑی ہوتی ہے. جس شیلف میں قرآن رکھا ہوتا ہے اگر ماسی ڈسٹنگ نہ کرے تو اس کا کیا حال ہو. کبھی آپ کے قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کے موبائل پر اتنی گرد آئی ہے؟ ہر وقت آپ کیا کرتے رہتے ہیں اپنے, ایک تو ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کے بعد ہر وقت کبھی یہاں رگڑ رہے ہیں, کبھی یہاں رگڑ رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی اسکرینز ہیں نا, تو جہاں جہاں سے بھی آپ کے تھم امپریشن یا فنگر امپریشنز آتے ہیں اس کے اوپر نشان لگ جاتے ہیں. کیسے سجاتے اور سنوارتے ہیں, کبھی یوں صاف کریں گے, کبھی یوں صاف کریں گے, کبھی ایسے صاف کریں گے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے اچھا اس کا اسکرین پروٹیکٹر خراب ہو گیا تو فوراً بدلیں گے. جتنی مرتبہ ہم اپنے واٹس ایپ کو چیک کرتے ہیں, دن میں کتنی مرتبہ قرآن کھولتے ہیں؟ رمضان کی بات میں نہیں کر رہی, اللہ کرے کہ رمضان میں ہماری زندگی میں قرآن جو ہے وہ کھل رہا ہو, لیکن میں خاص بات کر رہی ہوں عام زندگی کی. تو قرآن کو اگر میں نے اور آپ نے صرف چوما چاٹی کی کتاب بنا لیا, صرف جزدان میں رکھنے والی ایک کتاب بنا لیا, صرف شیلف میں سجانے والی, بعض لوگوں کے گھروں میں آپ کو لائبریریز کی لائبریریز, شیلفس کی شیلفس نظر آتی ہیں, یہ صحیح بخاری کا والیوم ہے, یہ صحیح مسلم کا والیوم ہے, یہ فلاں تفسیر ہے, یہ فلاں تفسیر ہے, بڑے بڑے سیٹ رکھے ہوئے ہیں. اچھا آپ نے کون سی تفسیر پڑھی؟ ابھی موقع نہیں ملا پڑھنے کا. تو کیا ہم نے اپنے دکانوں کو, اپنی لائبریریز کو سجانے کے لیے کتابوں کا معاملہ کر لیا ہے؟ یہ علم دل میں اتارنے کے لیے ہے, ورنہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو مقدوب علیہم کا ہے. یہود نالجیبل تھے, بہت ان کے پاس علم تھا, سجا سجا کر تعظیم کے ساتھ اپنی کتابوں کو رکھا کرتے تھے, لیکن کمی کیا تھی ان کے اندر؟ علم کی ساتھ ساتھ عمل کی کمی تھی. وہ علم ریسٹرکٹڈ تھا صرف اور صرف علماء تک, صرف اور صرف علماء تک. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے پر کبھی بھی لے کر نہ جائے. ہم انشاءاللہ کل تفصیل سے ان دونوں راستوں کے اوپر بات کریں گے، اور اگر اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم اپنے ان سیشنز کو مکمل بھی کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس چیز کو حجت بنا دے اپنی رضا حاصل کرنے کی، اپنے دیدار کی، اور جنت الفردوس میں داخل ہونے کی. ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہی ہوں، صرف میں آپ کے 5 منٹ لوں گی، اس لیے کہ کل آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا لیلۃ القدر کے حوالے سے، اس لیے کہ آخری عشرہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں کچھ سوال ہوتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کو کیسے اسپینڈ کریں. آخری عشرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحیح احادیث آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری عشرے میں، اور خاص طور پر اس کی آڈ نائٹس میں، اس کی تاک راتوں میں، لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور یہ لیلۃ القدر وہی رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے احکامات کو فرشتوں کے حوالے آسمان دنیا پر کر دیتے ہیں. یعنی جو کانسیپٹ ہے کہ کس کا انتقال ہونا ہے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کے نصیب میں نکاح ہے، کس کے نصیب میں نوکری ہے، کس کا کاروبار فلرش کرے گا، کس کو کون سی نعمت ملے گی، کس پر کون سی آزمائش آئے گی، یہ ساری فائن ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ دنیا کے ان فرشتوں کے حوالے اس رات میں کر دیتے ہیں جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. آگے آنے والے پورے ایک سال کے معاملات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی رمضان کے پہلے دنوں میں عبادت میں سست رہا ہو تو نا امید نہ ہو، ابھی بھی اس کے پاس آخری راتوں کا خزانہ باقی ہے، یعنی آخری عشرہ باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول کے اعتبار سے رمضان کے حوالے سے 3 احادیث جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک آتی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے من قام رمضان، باقی پوری حدیث وہی ہے، من قام رمضان یعنی جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تیسرے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث میں ملتے ہیں، آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اس میں عبادت کی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ تینوں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک دوسرے کے لیے سیفٹی نیٹ ہے، یعنی اگر کسی کے رمضان کے روزے میں کوئی کمی ہوگی تو قیام اللیل اس کو کمپنسیٹ کر لے گا، کسی کے رمضان کے روزوں میں اور قیام اللیل میں کمی ہوگی تو انشاءاللہ لیلۃ القدر میں اس کا کھڑا ہونا، اللہ کے حضور دعائیں مانگنا، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا اس چیز کو کمپنسیٹ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور لیلۃ القدر کے لیے آتا ہے کہ جو لیلۃ القدر سے ڈپرائیو رہا، یعنی جو لیلۃ القدر آنے کے باوجود، زندگی کی مہلت ملنے کے باوجود اس سے محروم رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ گناہ ایسے ہیں جو اس کو اس عبادت سے روک رہے ہیں. تو ابھی دن ہے ہمارے پاس، آج کا بھی اور کل کا بھی، اپنی زندگیوں کو خود ایویلیویٹ کیجئے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، احتساب دوسرے کا نہیں کرنا آپ نے اور میں نے، اس لیے کہ میں اور آپ جج بن کر کسی کورٹ میں اور حکومت کے لیول پر جو ہیں وہ گورنر بن کر نہیں بیٹھے ہوئے. احتساب اپنا کیجئے اور دیکھیں کہ کہیں میری زندگی میں کوئی ایسا گناہ اب تک تو شامل نہیں ہے کہ جو مجھے لیلۃ القدر سے ڈپرائیو کر دے گا. لیلۃ القدر جس کو رسول اللہ نے بھی اور قرآن نے بھی کہا کہ 1000 سالوں کی 1000 راتوں سے بہتر عبادت ہے. امیجن کریں کہ آپ کو اور مجھے پورا رمضان اللہ سے ویسی معافی مانگنے کی توفیق نہیں ملی جیسی مجھے مانگنی چاہیے تھی، وہ گھڑی، وہ گھنٹہ، وہ رات مجھے نصیب ہو جائے جس رات میں اللہ جو ہے وہ میری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، تو کیا برا سودا ہے؟ تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس رات سے ڈپرائیو مت ہونے دیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے، روزے کی حالت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے، میکسیمم کوشش کریں لیلۃ القدر سے اپنے آپ کو ڈپرائیو نہ کریں. بالکل جیسے حج کرنے والے کے لیے کہتے ہیں کہ حج کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اسی طرح اسکالرس کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا موقع اللہ اس کو دیتا ہے، یعنی لیلۃ القدر اس کو مل جائے جس گھڑی میں لیلۃ القدر ہو اور وہ اللہ سے دعا مانگے، جو اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور جو بد نصیب رہ جائے، جو ڈپرائیو رہ جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ حاوی ہوتے ہیں. تو پوری کوشش کریں کہ اس رات سے اپنے آپ کو ڈپرائیو نہ ہونے دیں اور اپنی زندگی میں کوئی گناہ جو ہے وہ خالی نہ چھوڑیں. جو لیلۃ القدر کا معاملہ ہے اس کو رسول اللہ نے، جو آپ کی کافی صحیح روایات ملتی ہیں، اس میں یہ آتا ہے آخری عشرہ. آخری عشرے کو مزید اسپیسیفائی کیا گیا تاک راتیں. تاک راتوں کے بعد, اس کے بعد بھی صحیح احادیث میں بعض روایات میں بہت زیادہ 27ویں کے بارے میں, 27ویں شب کے بارے میں آتا ہے کہ شاید یہ لیلۃ القدر ہو. آج کل کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کا ایشو بھی کبھی کبھی بن جاتا ہے. اس دفعہ الحمدللہ نہیں بنا, چاند دیکھنے کا, مون سائٹنگ کا ایشو نہیں ہوا کہ چاند بعض کو نظر آیا اور بعض کو نظر نہیں آیا. لیکن اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں کہیں پر ایون روزہ ہوتا ہے اور کہیں پر آڈ روزہ ہوتا ہے, تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آخری عشرے میں کون سی رات جو تھی وہ آڈ نمبر کی تھی. کیا پتا ہمارے ہاں جو آڈ نمبر چل رہے ہوں وہ کہیں اور پر ایون نمبر چل رہے ہوں. کیا پتا ہمارے ہاں جو ایون نمبر ہوں وہ کہیں اور آڈ نمبر ہوں. تو ان 10 کی 10 راتوں میں ایک عبادت کا پیٹرن اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. اس میں کوشش یہ کریں کہ جو آپ کے ایون نمبرز ہیں اس میں آپ تھوڑا سو بھی جائیں, بے شک ایک کمبینیشن رکھیں, عبادت ریلیکسیشن دعا عبادت, تو سونا بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن جو آڈ نمبر کی نائٹس ہیں اس میں خاص طور پر ایکسٹرا ایفرٹ کر کے آپ کوشش کر کے عبادت کریں. اللہ کے رسول چاہتے تو ہمیں بتا دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا مسلمانوں کو بتانے سے کہ ایگزیکٹ لیلۃ القدر کیا ہے. اور آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ کب روکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بتانے آ رہے تھے, اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے. دو مسلمان آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے, اللہ کے رسول ان کا ڈسپیوٹ سالو کروانے میں لگ گئے, اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے بھلا دیا گیا کہ وہ لیلۃ القدر کون سی تھی. حکمت بہرحال اس کی اسلام میں اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر پن پوائنٹ کیوں نہیں کی گئی, تاکہ ہم آن ٹوز رہیں ان 10 راتوں میں. ہم کوشش تو کریں اللہ کا بندہ بننے کی, ہم دعائیں تو مانگیں. جتنی عبادت الحمدللہ ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں, یہ حقیقت ہے کہ ہم باقی گیارہ مہینے نہیں کر رہے ہوتے, تو کوشش کر کے اس رمضان کی آخری راتوں میں اپنے آپ کو بالکل لیزی نہ ہونے دیں. اور یو نیڈ ٹو پش یور سیلف. دیکھیں شیطان یا نفس, شیطان تو نہیں ہے نا, نفس آپ کو نیند لے کر آئے گا. وہ الگ بات ہے کہ ایسے موقع پہ کہ آپ کی پوری نیت تھی, آپ رات کی نماز پڑھ کر مثال کے طور پر تراویح پڑھ کر لیٹی, آپ کی پوری نیت تھی, آپ نے الارم بھی لگایا, آپ نے کہا میں 1 گھنٹے میں اٹھ جاؤں گی, لیکن آپ کو نہیں پتا چلا کہ آپ نے نیند میں کس وقت الارم بند کیا. ایسا ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے کہا کہ اس صورت میں اس کی نیند صدقہ ہے اس کے لیے. یقیناً وہ والا اجر و ثواب اور خیر تو نہیں سمیٹا, لیکن نیند اس کے لیے صدقہ ہو جائے گی. تو بہرحال لیلۃ القدر میں امپورٹنٹ پارٹ سب 10 راتوں میں یاد رکھیں وہی والا ہے جو عام ہر دن کی رات کا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. وہ کون سا ہوتا ہے؟ 3rd part of night, آخری پہر, آپ کی فجر سے صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور کروشل ٹائم ہے قیام اللیل کے لیے, اللہ سے دعا کرنے کے لیے, لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے. لیلۃ القدر کی دعا, اللہم انک عفوون کریم تحب العفو فاعف عنی. کریم ان کے الفاظ ایک روایت میں آتے ہیں, ایک میں نہیں آتے, دونوں صحیح ہیں, دونوں میں سے کوئی بھی مانگی جا سکتی ہے. ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اس دعا کے علاوہ ہم لیلۃ القدر میں اور کون سی دعا پڑھیں, تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی دعا پڑھنا چاہو, بہت پروفاؤنڈ دعا ہے. تو پروفاؤنڈ دعائیں آتی ہیں, کوشش کریں اگر آپ کے پاس مسنون دعاؤں کی کتاب نہیں ہے, ویسے انشاءاللہ آپ کے پاس کل آ جائے گی, آپ کو مسنون دعاؤں کی کتاب انشاءاللہ مل جائے گی. آپ مسنون دعاؤں کی کتاب ہینڈی رکھیں اور دیکھ کر پڑھیں. جب دیکھ کر پڑھیں تو ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیں. ترجمہ پڑھ کر انشاءاللہ آپ کو اس سے ایسوسیشن فیل ہوگی, چاہے 1 سینٹینس ہے. پڑھیں ایک بہت چھوٹی سی دعا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. جب دل سے مانگیں گے اور آپ کے دل سے نکل کر عرش پر پہنچے گی تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ اللہ جو تیسرے پہر آپ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اللہ سنے گا نہیں؟ اللہ جو ندا لگاتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں رسپونڈ کروں اور میں عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگے. اور سلف صالحین, صحابہ, رسول اللہ کا عمل جو آپ کو میرے سامنے آتا ہے, اس میں طریقہ کار یہ رکھیں کہ جو پہلی وحی آپ کی اور میرے سامنے ہے سورہ الگ کی, اسکالرز اس کو دلیل کے طور پر لاتے ہیں لیلۃ القدر میں عبادت کو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلی وحی جو آئی اس کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی کہتی ہے کہ اقرا, تو آپ قرآن لیلۃ القدر میں ضرور پڑھیے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ نے رمضان کے اندر پورا قرآن ایک مرتبہ مکمل کیا ہے. اور ہم یہ ترجمہ پڑھنے کی بات نہیں کر رہے, ہم عربی پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے اب تک قرآن اپنا جو ہے وہ مکمل کرنے کے اس میں نہیں ہے, آپ آج سے ارادہ کر لیں کہ میں انشاءاللہ 29ویں شب تک اپنا قرآن مکمل کروں گی. آپ کے پاس طاق راتیں ہیں تو طاق راتوں میں پہلا اصول جو علماء دیتے ہیں سورہ علق کی پہلی آیت پہلی وہی اقرا سے کہ قرآن پڑھا جائے, اور اس کے بعد آخری الفاظ جو سورہ علق کے آتے ہیں وسجد وقترب. وسجد کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرو. تو مطلب کیا کرو؟ نماز پڑھیں. ٹھیک. تو دوسری چیز جو اسکالرس کہتے ہیں وہ ہے کہ آپ اس رات میں قیام اللیل کیجیے, نماز پڑھیے. اور نماز کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ رکوع میں کیا پڑھنا ہے اور آپ نے قیام میں کیا پڑھنا ہے اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے. جو مسنون دعائیں رکوع کی سبحان ربی العظیم کے علاوہ یا جو مسنون دعا سجدے کی سبحان ربی العلیٰ کے علاوہ آتی ہے آپ سب پڑھ سکتے ہیں, لیکن کتاب سے دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتے, آپ کو یاد کرنی ہوگی. تو کوئی اسپیسیفک طریقہ نہیں ہے قیام اللیل میں نوافل پڑھنے کا. آپ دو رکعت پڑھیے پھر قرآن پڑھیے, پھر دو رکعت پڑھیے پھر قرآن پڑھیے. تیسری چیز جو اسکالرس کہتے ہیں وسجد میں تو آ گئی نماز, وقترب اللہ کا قرب تلاش کرو. اور اللہ کا قرب کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ دعا. سجدہ تو قریب ترین ہے ہی, وہ تو آپ نے کر لیا نا, دعا. تیسری چیز اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ سے کثرت سے دعا مانگیے اور چلتے پھرتے دعا مانگیے. ان 10 دنوں میں آپ اپنی زبان کو دنیا کی گفتگو کے لیے کم چلائیے اور دعاؤں کے لیے زیادہ چلائیے. اور پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, تاک راتوں کے اندر مغرب کے بعد کوشش کریں کہ دنیاوی معاملات میں مت انوالو ہوں, اپنے آپ کو اس وقت سے عبادت میں انوالو کر لیں. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ پہلا درجہ وہ مسلمان قیام اللیل کا یا وہ لیلۃ القدر کا اچیو کر سکتا ہے جس نے اپنی عشاء فرض پڑھی جماعت کے ساتھ اور فجر پڑھی جماعت کے ساتھ, اور پھر اس نے دوسرا درجہ اچیو کیا جب اس نے امام کے پیچھے جب تک نماز پڑھی جب تک امام نے نماز پڑھائی, یعنی کہ تراوی کے بعد اگر انہوں نے وتر پڑھائے. اگر آپ 8 رکعت کی مسجد میں جاتی ہیں اور آپ جو ہیں وہ اس رات میں اس جگہ جا رہی ہیں جہاں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہیں, پڑھیے. جتنا زیادہ پڑھیں گی اتنا اجر و ثواب ہے. آپ وتر پڑھ کے مسجد سے آ جائیں گی, آپ کہیں میرا تو قیام اللیل ہو گیا تو اب میں کیا فجر سے پہلے پہلے نوافل پڑھ سکتی ہوں؟ جی ہاں, آپ پڑھ سکتی ہیں. آپ جتنے نوافل پڑھنا چاہیں آپ نوافل پڑھیے, اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہ کیجیے. ایون اسکالرس عرب کے اسکالرس بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ تراوی کے بعد اور وتر کے بعد, ویسے آپ کا لاجیکلی آپ کا قیام اللیل کمپلیٹ ہو گیا, لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو 23ویں شب جو تھی وہ 1 تہائی نماز پڑھائی, دوسرے آپ نے 25ویں کو آپ نے 2 تہائی نماز پڑھائی, اور 27ویں شب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور اپنے خاندان والوں کو اتنی دیر تک قیام اللیل کروایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ سحور کا وقت نکل جائے گا, سحری کا وقت نکل جائے گا. تو اگر آپ مسجد میں قیام اللیل وتر تک کر کے آ گئی ہیں اس کے بعد جتنے نوافل پڑھنا چاہیے پڑھیے, آپ کی اپنی مرضی ہے. دعائیں آپ کو بتا دی, مسنون دعائیں, کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کسی قسم کی. صلاۃ و تسبیح کا جواب میں آپ کو دے چکی ہوں, اور اب آپ نے میکسیمم اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں, دنیا کی باتیں اس وقت نہ کریں, آپ کو دنیا کی باتیں کرنے کے لیے اور بہت سے وقت مل جائیں گے. اینڈ پلیز کیپ یور فون آؤٹ آف یور ہینڈس. ہم کہتے ہیں ہم فونس کے اوپر فیس بک پر لیکچر سن رہے ہیں, یہ لیکچر سننے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی, ذکر آپ جتنا مرضی چاہے کر سکتی ہیں, اور آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول کی دعائیں کتابیں اپنے ہاتھ میں رکھیں. جو آپ تفسیر پڑھنا چاہتی ہیں آپ تفسیر اٹھا کر پڑھ سکتی ہیں. آپ کو اصول معلوم ہوگا کہ پیریڈز کے دنوں میں آپ کو قرآن کے ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگانا. مثال کے طور پر تفسیر اردو میں لکھی ہے یا انگریزی میں لکھی ہے اس پر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے وداؤٹ گلوز, اٹس اوکے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. قرآن کا رسم الخط, عربی رسم الخط, اس کے اوپر ہاتھ آپ کا نہیں لگنا چاہیے. اگر آپ فون پر تفسیر پڑھتی ہیں, پلیز ٹینڈینسی یہ ہوتی ہے ہمارے فون میں اور بہت ٹیمپٹیشنس ہیں. آپ فون پر مثال کے طور پر لیکچر سن رہی ہوتی ہیں اور بیپ بیپ آپ کا بیچ میں میسج آتا ہے, اس کے بعد 1 سیکنڈ لگتا ہے آپ کو ڈائیورٹ ہونے کے لیے. آپ کہتے ہیں چلو میں کھول کے دیکھ تو لوں تو کس کا ہے, ویسے بھی اوپر آپ کے سلائڈ بورڈ پہ آ جاتا ہے کہ کس کا میسج آیا. اٹس اے کمپلیٹ ڈسٹریکشن. 101 اللہ کے ساتھ تعلق مینٹین کرنے کی کوشش کریں. یہ آپشن مجھے اور آپ کو پتا نہیں اگلے سال ملتا ہے یا نہیں ملتا. اللہ میرے اور آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ میرے اور آپ کے سارے گناہوں کو بالکل ایسے معاف کر دے کہ جیسے صاف کپڑا دھو کر پاک کر دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنا فرما بردار بنا لے. اللہ ہم نے جتنا علم حاصل کیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما. اللہ ہمیں انبیاء اور شہداء اور صالحین کو اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا اور ہماری اولادوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے زیادہ ثابت قدم رکھ. اللہ ان کے لیے ٹیمپٹیشنز اور آزمائشیں بہت زیادہ ہیں. اللہ ان کو دین کو سپورٹ کرنے والا اور دین کو ڈیفنس کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری اولادوں میں سے وہ امت اٹھا جو دین کو اس دنیا کے اوپر اسٹیبلش کرے گی. اللہ ہمیں وہ مائیں بنا کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دین کی محبت اور اللہ کی محبت جو ہے وہ انگرینٹ کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.